जिनसे आप सब वाकिफ हैं, क्योंकि नज़र जो इस्लाम के फलसफे पर, इकोनॉमिक्स पर, साइंसेस पर, बहरहाल उन्होंने हर एक जो जो नॉलेज के सोर्सेस हैं उनको देखा है, उनको जांचा है। इसीलिए हमारे मोहतरमा दीन साहिबा ने ख्वाहिश जाहिर की कि जो हमारे नौजवान हैं, जो यूथ हैं यहाँ, उनके साथ उनका हर हम कलाम होना और अपने आइडियाज़ का शेयर करना, दिस विल गिव अस ऑल आवर यूथ एन अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। दैट इज परहैप्स व्हाट डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर इज ऑल अबाउट। मैं नहायत एहतराम और अदब से हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती नज़ीर अहमद कासिमी साहब को दावत देता हूँ,
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وصددنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونظيرا وهو رحمة للعالمين وهو خاتم النبيين صاحب المعراج صاحب الآيات البينات الذي أنزل عليه كتاب مبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وقال حسان بن ثابت وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء وقال رجل آخر في لغة الفارسية نسبت خود بسگت کردم و منفعلم نسبت خود بسگت کردم و منفعلم زان کی نسبت بسگت کو یتو شد بے ادبی وقال رجل آخر میں کیا میری مدح کیا اے شہ شہاں حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران میں کیا میری مدح کیا اے شہ شہاں حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں قاصر ہیں سخن فہم سخن سنج سخن دان اس پر وقار محفل میں دائز پر تشریف فرما معزز مکرم قابل احترام قابل اعزاز شخصیات کی خدمت میں حدیعہ آداب اور اس کے ساتھ ہی اس اللہ کی بارگاہ میں پہلے شکر اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا درود و سلام ان حضرات کے محبتوں سے بھرے دعوت کے نتیجے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا خصوصاً جبکہ ادارہ بہبودی طلبہ کا ہو, اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, اور ظاہر ہے بہبودی طلبہ کا تعلق ان کی جسمانی تربیت سے کم ان کی روحانی, اخلاقی, ذہنی, فکری اور دماغی تربیت سے زیادہ ہے. ان کی جسمانی ضروریات ان کے والدین پورا کرتے ہوں گے, لیکن ان کی علمی ترقیات, ان کی فکری توسعات, ان کی علمی رفعتیں وہ فکری انحراف سے محفوظ رہیں, یہ تمام جس ادارے سے وابستہ کام ہو سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ادارہ ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اس عنوان سے قائم ہونے والا ادارہ جتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیے ہوئے ہے, سچ اور حق یہ ہے کہ شاید یہ تعمیر نسل نو کا عظیم ترین کام ہوگا. اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ طلبہ کی بہبودی, خصوصاً ان کی علمی, فکری, عملی اور مستقبل میں ان کی شخصیت کو سنوارنے اور ان کی ذات کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں ادارہ جتنے بہتر سے بہتر اقدام کرے گا اس کے بہترین نتائج گل و سنبل کی شکل میں واپس امت کو مل جائیں گے. میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں ادارہ کے ذمہ داران کا, خصوصاً تشریف فرما پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ اور اپنے محترم جناب شوکت احمد صاحب اور جناب شاہد علی خان صاحب. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس اقدام اور اس کے بعد آنے والے اقدامات کا بہترین جزا عطا فرمائے اور ان اقداموں کو ہماری اس نئی نسل کے لیے مفید سے مفید تر بنائے. حضرات گرامی, جامعہ کشمیر کے منتظم اعلیٰ پروفیسر طلعت احمد صاحب, وائس چانسلر آف کشمیر یونیورسٹی, ان کی تشریف آوری جیسا کہ مجھے بتایا گیا یقینی تھی, مگر ایک دوسرے ضروری سفر کی بنا پر وہ تشریف فرما نہیں ہیں. ان کی اجازت, ان کے ایمان اور ان کے مشورے کے بعد منعقد ہونے والا یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر اور مفید ثابت ہوگا, اور آگے چل کر کے جب ان کو اس کی اطلاع پہنچے گی کہ پروگرام کس طرح منعقد ہوا اور کس طرح کی باتیں شیئر کی گئیں, تو امید ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوگی. ایک باپ اپنے بچوں کو جب ترقی پاتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے. کسی ادارے کا دینی سربراہ, کسی ادارے کا منتظم اعلیٰ جب اپنے ادارے کے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو بھی خوشی ہوتی ہے. کوئی باپ اپنے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا, کسی ادارے کا منتظم اپنی نسل کے, اپنے ادارے کے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھنا کبھی پسند نہیں کرتا. جیسے پسند نہیں کرتا ویسے ان کو پھلتا پھلتا دیکھ کر کے خوشی بھی محسوس کرتا ہے. اس کی حسین تاریخ ہماری پچھلی پوری روشن تاریخ میں موجود ہے, اور اگر قریب میں جاننا چاہیں تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے طلبہ کے متعلق جن جن خیالات کا اظہار کیا, اور جب وہ کبھی اپنے کنوکیشن ایڈریسوں میں جب گفتگو کرتے تھے تو اسے لگتا تھا کہ ایک بہت ہی شفیق ترین منتظم اپنے ادارے میں تیار ہونے والے طلبہ کے متعلق کیسے امیدیں رکھتا ہے, کتنا خوشی محسوس کرتا ہے, اور جب وہ محسوس کرے گا کہ آئندہ چل کر کے یہ بچے ملک اور قوم اور دین و ملت کے لیے پاسوانی کا فرض انجام دیں گے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. بہرحال میں شکر گزار ہوں پورے ادارے کا, ادارے کے سربراہ کا, اور اس ادارے کی طرف سے یہاں دائز پر تشریف فرما محترم حضرات کا, اور آپ حضرات کا بھی, کہ آپ حضرات بہت ہی اخلاص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی للہیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ کرے یہ اس وقت کی گفتگو میرے لیے, آپ کے لیے اور اس ادارے کے لیے نو بنا کے فائدوں کا ذریعہ بن سکے. حضرات گرامی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروگرام کا عنوان رکھا گیا ہے فلسفہ معراج. حضرات, انسانی تاریخ میں بے شمار واقعات عجوبے ہیں, اور عجوبہ ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان کی عقل اسے قبول نہ کرے, لیکن جب کوئی واقعہ دلائل کی قوت کے ساتھ, تاریخی شواہد کے ساتھ, ناقابل تردید حقائق کے ساتھ سامنے آتا ہے تو انسان اس کا انکار نہیں کر پاتا. پوری انسانی تاریخ میں جو چند عجوبے ہیں ان عجوبوں میں معراج کا واقعہ بھی عجوبہ ہے. اس طرح کا واقعہ انسانی تاریخ میں نہ کسی اور نبی کے ساتھ پیش آیا, نہ کسی اور سربراہ کے ساتھ پیش آیا. انسانی نسل میں جتنے اونچے طبقے پائے جاتے ہیں, چاہے وہ حکمرانوں کے ہوں, چاہے وہ شعرا کے ہوں, چاہے وہ فلاسفروں کے ہوں, چاہے وہ جنرلوں کے ہوں, چاہے وہ حسینوں کے ہوں, چاہے وہ شاعروں کے ہوں, جس جس طبقے کے جو جو ممتاز افراد گزرے ہیں, کسی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کا انوکھا واقعہ کہیں نہیں پایا گیا. اور ممکن ہے یہ کوئی کسی انسان کے ذہن کہے کہ صاحب یہ تو عقلوں سے باہر ہے، انسانی مزاج سے بھی باہر ہے، فطرت سے بھی ہٹا ہوا ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے اس کو. چنانچہ انسانی تاریخ میں بے شمار انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے واقعی معراج کا انکار کیا، لیکن وہ انکار اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس دنیا کے بے شمار وہ واقعات جن کو انسان صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ تاریخ ثابت شدہ واقعات ہیں، اس سے کہیں زیادہ تاریخی طور پر ثابت شدہ یہ واقعہ ہے. اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سکندر کوئی شخص تھا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ارسطاطل کوئی انسان گزرا ہے، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افلاطون نے ریاست نام کی کتاب لکھی اور جو سیاست پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ واسکو ڈی گاما نے ایک ملک دریافت کیا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ عظیم اول میں اتنے انسان مارے گئے اور جنگ عظیم دو میں اتنے انسان مارے گئے ہیں، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کولمبس نے ایک ملک دریافت کیا تھا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں مگر وہ ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. اور اس لیے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو سورسز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو جواب اس کا، ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا سورس قرآن، اور ایک مسلمان کے لیے دوسرا سب سے بڑا سورس حدیث، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں مثلا صحابہ کے فیصلے یا پچھلے نبیوں کی تاریخ، یہ بعد کے سورسز ہیں. لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑا سورس اگر کسی واقعے کا ہوتا ہے یا کسی چیز کے لیے تو قرآن اور حدیث. لیکن اس سے ہٹ کر کے جب غور کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے سورسز کیا ہوتے ہیں، کہ تاریخ شواہد، کہ جب تاریخ شواہد ناقابل تردید ہوں تو اس کے بعد پھر عقل کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور واقعے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے میں حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ موضوع، یہ مضمون الگ الگ عنوانوں سے بیان ہوتا ہے. کیونکہ اس واقعے کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق حدیثوں سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق سیرت کے ساتھ بھی ہے، اس واقعے کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے. علم کلام کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس علم میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر یقین رکھنا لازم ہے، یعنی ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدے رکھنے ضروری ہیں، جن عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار اگر انسان کر جائے تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے گا بھی یا نہیں، اس کو کہتے ہیں علم کلام یا اس کو کہتے ہیں علم عقائد. اس علم کلام ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اسلام پر آنے والے سوالات، اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات، ان کا جواب جس علم کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. تو معراج کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے. کیوں؟ بظاہر آپ کو قبول نہیں کرتی ہے کہ ایک انسان بغیر وسائل کے کیسے آسمانوں میں اڑ کر کے پہنچا، تو علم کلام کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور ادھر سے ایک مسلمان کو اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. چنانچہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہو، قیامت کو بھی مانتا ہو، جتنی عقائد ہیں تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہو، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہو کہ میں معراج کو قبول نہیں کرتا، میں معراج کا میرا یقین نہیں ہے، تو اس آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے. تو گویا معراج کا ماننا عقائد میں بھی داخل ہے، ادھر سے سیرت کا واقعہ ہے، اور ظاہر سیرت کے تمام واقعات میں سے نمایاں اور منفرد ترین واقعہ ہے. اس لیے ارباب سیرت اور سیرت کے میدان میں تحقیقات کرنے والے ان حضرات کو بھی اس پر گفتگو کرنی ہوگی. ساتھ میں چونکہ اس واقعے میں عجوبے ہیں اور بظاہر بحر العقول چیزیں ہیں جو عقل کو قبول نہیں کرتی، فطرت کے بھی خلاف لگتی ہیں، تو اس لیے اس جز کے اعتبار سے اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے اور فلسفے کے ساتھ بھی ہے. فلسفے میں اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ممکن ہے اور یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ فلسفہ یونانیین ہوں یا فلسفہ جدید ہوں، جن امکانات پر وہ گفتگو کرتے ہیں، جن کے امکانات پر وہ غور کرتے ہیں اور جو بحثیں کرتے ہیں، چاہے بعد میں وہ یونانیوں کا فلسفہ اشراقیہ ہو یا یونانیوں کا فلسفہ مشائین ہو، چاہے وہ افلاطونی فلسفہ ہو، چاہے وہ ارسطو اور اس کے بعد کے فارابی اور ابن مسکوہ ابن رشد ہو، یا اس کے بعد پھر ابن سینا کا فلسفہ ہو، اس واقعے کا تعلق فلسفے کے ساتھ بھی ہے. تو ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی، تفسیروں کے ساتھ بھی، حدیث کے ساتھ بھی، آگے چل کر کے تصوف کے ساتھ بھی، تصور کے ساتھ اس لیے بھی کہ علامہ اقبال کا مشہور جو خطبات ہیں ریکنسٹرکشن، اس میں ایک خطبے کا عنوان ہی انہوں نے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ شیخ عبدالقدس گنگوہی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور واپس آ گئے، اگر ہم میں سے کوئی چلا جاتا تو واپس نہیں آتا، اس لیے کہ قطرہ سمندر میں گر جائے تو قطرہ فنا ہو جاتا ہے، یہ تو وہ قطرہ تھا جو سمندر میں گرا اس کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھ سکا۔ تو اس کا تعلق تصور کے ساتھ بھی ہے کہ جہاں ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہو جائے اور ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہونے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتی ہے۔ تو اتنے سارے علوم کے ساتھ جس واقعے کا تعلق ہو اس واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا ایک طرف سے کرم فرمائی بھی ہے، دوسری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کرے یہ ذمہ داری پورا کرنے کے میں اہل بنوں اور یہ گفتگو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید سے مفید تر بنے۔ حضرات، معراج کا لفظ اردو زبان میں بکثرت رائج ہے۔ صرف اور نحو کے اصولوں کے مطابق یہ اسم آلے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، یہ عروج کے معنی میں ہے۔ معراج بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مفتاح، مفتاح کے معنی کنجی، معراج کے معنی سیڑھی۔ چنانچہ معراج بول کر کے ہم مراد لیتے ہیں نبی کا بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، لیکن اصطلاح میں اس لفظ معراج کو اس پورے سفر کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں کسی ایک جز کا کسی ایک جز کو نہیں بلکہ پورے سفر کے لیے لفظ معراج کا استعمال ہوتا ہے۔ ویسے قرآن کریم نے مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو سفر اسراء کہا اور اس سے اوپر کے سفر کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم یا تو تین شعبے کرتے ہیں اور یا پھر دو حصے کرتے ہیں۔ دو حصے کرتے ہیں تو وہ اس طرح 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، ایک دور وہ ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو 40 سال کے بعد ہم نبی بنے اور وہ 63 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ یا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تین دور کرتے ہیں، ایک دور وہ ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں تولد فرمایا اور 40 سال تک اسی مکہ مکرمہ میں ایک عام انسان کی طرح سے زندگی گزاری، 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، 13 سال نبوت کا مدینہ منور مکہ مکرمہ میں گزارا گیا، اور اس کے بعد پھر 13 سال گزارنے کے بعد پھر یہاں سے مدینہ تھا یہ بات تشریف لے گئے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، اس طرح سے 63 سال کا زمانہ گزرا۔ معراج کا تعلق مکی دور کے ساتھ ہے، مدنی دور کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہم یہ مان کر کے چلیں، میں اس لیے بہت نچلی سطح پر آ کر گفتگو کر رہا ہوں کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت سارے نوجوان طلبہ موجود ہیں جنہوں نے یا تو معراج کی تاریخ پڑھی ہوگی یا آئندہ ضرور پڑھیں گے سنیں گے، تو بنیادی معلومات ان کے پاس مہیا رہیں، آگے چل کر کے جب وہ معراج اور اس کی تفصیلات کو پڑھیں گے تو یہ ابجد کا کام ان کو دیں گے، اے بی سی کا کام تو دے ہی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آپ کے لیے جب آپ وسیع مطالعہ کریں گے یا کر چکے ہوں گے تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے میں ابتدا سے ہی اس کی معلومات مہیا کرنا منع سے سمجھتا ہوں۔ تو حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو حصے، ایک حصہ مکی دور اور ایک حصہ مدنی دور۔ مکی دور 40 سال تو عام انسان کے ہونے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزارے اور 13 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے نبی ہونے کی حیثیت سے، اس 13 سال ہی کے زمانے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا اس سلسلے میں سیرت کے وسیع ترین ذخیرے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات کہتے ہیں نبی بننے کے 5 سال کے بعد معراج ہوئی، کچھ مورخین کہتے ہیں نبی بننے کے 6 سال کے بعد معراج ہوئی، کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 9 سال کے بعد معراج ہوئی، اور کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 11 سال کے بعد معراج ہوئی، اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بننے کے 12 سال کے بعد معراج ہوئی۔ معراج کے فوراً بعد اگلے سال آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس کو دوسرے انداز میں کبھی جب بیان کیا جاتا ہے تو کیا ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے معراج ہوئی ہے، اور یا ہجرت سے 7 سال پہلے معراج ہوئی ہے۔ یہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں اور بعض حضرات نے ان کو جوڑ لگانے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ جوڑ لگانے کی کوشش اس طرح سے کہ دراصل معراج ایک ہی نہیں ہے بلکہ 7 یا 6 یا 8 معراجیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک معراج وہ ہے جو اس وقت ہماری زیر گفتگو ہے، باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ روحانی معراجیں ہیں، وہ خوابوں کی معراجیں ہیں، اور یہ والی معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ بیداری میں اور اس جسم اطہر کے ساتھ آسمان، وہ جو منفرد سفر معراج کا واقعہ ہے وہ یہی ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ دوسری تاریخوں میں ہوئی ہوں گی، جن میں سے بعض معراجوں کا تذکرہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا بخاری میں کئی جگہ پر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر فلاں منظر دکھایا، 6-7 مناظر دکھانے کے بعد پھر مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ آپ کی جنت جس میں آپ کو ٹھہرنا تھا، میں نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا وہاں جانے کا وقت نہیں ہے، اس کا پھر مجھے جب واپس لایا گیا تو میں بیدار ہو گیا، تو وہ روحانی معراج تھی۔ لیکن یہ جس کا تذکرہ ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ جسمانی اور بیداری کی معراج ہے۔ حضرات اس معراج کے متعلق مہینے کے اعتبار سے بھی دو رائے ہیں. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں, اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ رجب کے مہینے میں. مشہور تو یہی جو عوام میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے, اور ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہ 27 رجب کی رات کو یہ معراج ہوئی ہے. لیکن بہرحال تاریخی کتابوں میں ربیع الاول کا مہینہ بھی لکھا گیا, اور اس کے دلائل بھی کچھ کمزور نہیں ہیں, اس کے بھی بہت مضبوط دلائل ہیں. ہمیشہ علمی معاملات میں وسعت فکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جمود کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم نے تو آج تک یہی سنا 27 تاریخ کو معراج ہے, دوسری کسی رائے کو ہم سننے کو قبول تیار نہیں ہیں. یہ جمود فکر کی علامت ہوتی ہے, جبکہ وسعت فکر ہمیشہ پسندیدہ اور مستحسن ہے. تو بہرحال دوسرے جو دوسری رائے ہوتی ہیں ان کے دلائل کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا جانا چاہیے. کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے, اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے. تاہم رجب کے مہینے میں ہوئی ہو یا ربیع الاول کے مہینے میں, اصل مسئلے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس واقعہ معراج کی جو تفصیلات ہیں اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے بہت مختصر, بہت جامع اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. میرے ابھی بھائی جو اشعار پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کے ایک لفظ میں بلاغت کے سمندر ہے. واقعتاً یہی ہوتا ہے, قرآن کریم کے ایک لفظ میں بلاغتوں کے سمندر ہوتے ہیں. تو قرآن بہت اشاروں میں کوئی گفتگو کرتا ہے, اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ حدیث کی تمام کتابوں میں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, دارمی, سنن بیہقی, مسند ابو داؤد, طیالسی اور حدیث کی دوسری کتابیں جیسے مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, سنن دارمی اور سیرت کی کتابیں سیرت ابن ہشام, سیرت ابن حساب, سیرت مغلطائی, سیرت حلبیہ, اس کے بعد پھر آگے علامہ سہیلی کے روض الانف, اور مورخین میں تمام مورخین جیسے علامہ قبری, جیسے علامہ مغلطائی, جیسے علامہ مسعودی, علامہ ابن کثیر, اور اس کے بعد کے مورخین جیسے ابن جریر, اور اس کے بعد پھر اردو اور فارسی اور دوسری زبانوں کے لکھنے والے مصنفین, اور سیرت کی کتابیں جتنی ہیں تمام میں معراج کے واقعے پر کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً خوب مواد موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلامی تاریخ کے تمام شعراء نے جب بھی شاعری کی ہے تو جب وہ کبھی ذات اقدس پر نعتیہ شاعری کرتے ہیں تو معراج کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور تذکر آتا ہے. اقبال کی شاعری میں معراج کا بیان کتنی تفصیل کے ساتھ ہے, بلکہ مسلمانوں نے تو بے شمار معراج نامے بھی لکھے ہیں, اور ان معراج ناموں میں کچھ باتیں رقب یابس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن مجموعی طور پر معراج نامہ چونکہ اجوبہ ہے, اس بنا پر ہر شاعر اپنی فکر کی بلندیوں کا پہنچ کر کے پھر معراج نامے کو نقل کرتا ہے. تو وہ ہمارے ادبیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے, حدیث کے میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا علم کلام کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. علم کلام میں بیان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کون کون سے عقیدے اپنانے ضروری ہیں, اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. معراج کے واقعے میں اتنا جز ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ معراج ہوئی ہے, اور ہر مسلمان پر یہ بات ماننا لازم ہے کہ وہ معراج جسمانی ہوئی ہے, روحانی نہیں. اور یہ بھی بات لازمی ہے کہ مسلمان یہ تسلیم کرے کہ وہ معراج بیداری میں ہوئی ہے, کوئی نیند میں نہیں ہوئی. اور اس معراج کے معنی ہے اللہ کے نبی آسمانوں میں چڑھے گئے, اس کے بعد پھر جنت دیکھی یا نہیں, جہنم دیکھی یا نہیں, یہ عقیدے کا جز ہے. لیکن اگر کیونکہ آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کے ایمان کو تو خطرہ نہیں ہے, کیونکہ اجمالی طور پر اس نے معراج مان لی. یا اسی طرح سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے, مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو خود دیکھا ہے ان آنکھوں سے یا نہیں. تو جواب آئے گا کہ اللہ کو دیکھنا نہ دیکھنا, اس کو کہتے ہیں رؤیت باری. اس رؤیت باری میں صحابہ کی رائے الگ الگ ہو گئی ہیں, اس لیے رؤیت باری کو ماننا عقیدے میں داخل نہیں ہے, لیکن معراج کو ماننا عقیدے میں داخل ہے. چلو صحابہ کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے, اور صحابہ کی دوسری جماعت بلکہ سب سے عظیم شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف کہتی تھی ہرگز نہیں, اللہ کے نبی نے اللہ کو بالکل نہیں دیکھا, دیکھا ہی نہیں جا سکتا, اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے. اور وہ کہتی بھی تھی کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا, تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے. تو ایک طرف سے حضرت عائشہ ہیں, تو ایک طرف سے عبداللہ بن عباس ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے. تب عقیدے کے اعتبار سے معراج کو ماننا لازم, لیکن وہ اعتبارے کو ماننا لازم نہیں ہے, کیونکہ اس میں صحابہ کی دو رائے ہو گئی. میں کسی عوامی مجمع نہیں ہوں, لیکن علمی دانشگاہ میں جہاں تعلیم یافتہ شخصیات اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں, اس لیے مجھے ہر ہر پہلو کو کھل کر کے گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے. عوام میں تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے کہ صاحب یہ کیا نئی بات سنائی جا رہی ہے, ایسا تو بوس مجھے آستا ہوں, لیکن نہیں, علمی وسعت فکری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہوں ساری بیان کی جانی چاہیے. تو میں سمجھا رہا تھا کہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے, اس لیے عقیدے کے اعتبار سے ہر مسلمان کو یہ ماننا لازم ہے کہ صاحب میری سمجھ میں آیا ہی آنا ہے, لیکن مجھے یہ ماننا ہے کہ معراج ہوئی ہے. البتہ یہ ماننا میرے لیے لازم نہیں ہے کہ معراج میں اللہ کو دیکھا بھی ہے. روح اعتباری الگ چیز ہے, معراج کو مان لینا الگ چیز ہے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ معراج خود بیان کرتے ہیں, اور جو آپ نے بیان فرمایا اس وقت بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے براہ راست اس وقت واقعہ سنا, اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے ہیں تو زندگی میں بار بار آپ نے واقعہ معراج سنایا, اور جن جن صحابہ نے سنا اس کو یاد رکھا اور سنایا. تو 45 صحابہ واقعہ معراج کو بیان کرنے والے ہیں. تو جس واقعے کو 3 آدمی بیان کرتے ہیں علمی دنیا میں اس کو پختہ واقعہ مانا جاتا ہے. عدالت میں جب 2 آدمی گواہی دیتے ہیں تو کیس ثابت ہو جاتا ہے. بعض معاملات میں تو 4 آدمی کی گواہی سے کیس ثابت ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں علمی حدیث میں بحث آتی ہے کہ صاحب کتنے محدثین کتنے حدیث کے راوی ایک حدیث کو نقل کریں تو وہ حدیث ناقابل انکار ہو جاتی ہے. تو جواب آتا ہے 4 راوی جب کسی حدیث کو نقل کریں اب اسے حدیث کا انکار نہیں کر سکتے, وہ حدیث مضبوط ترین حدیث مانی جاتی ہے. اور جب کسی حدیث کو نقل کرنے والے 20 صحابہ ہوں گے اب تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے, اور اگر کسی حدیث کو نقل کرنے والے 40 ہوں گے تو بالکل ہی ناقابل انکار ہے. اور واقعہ معراج کو نقل کرنے والے 45 صحابہ ہیں. تو جس واقعے کو 45 صحابہ بظاہر براہ راست حضور سے بیان سن کر کے نقل کر رہے ہیں, وہ چاہے ہماری عقلوں کے خلاف ہمارے سمجھے ہوئے فطری اصولوں کے خلاف کیوں نہ ہوں, مگر وہ مانے بغیر چارہ کار نہیں. ایک دفعہ میرے ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے جو بات ہماری عقل میں نہ آئے اس کو ہم ماننے کے مکلف نہیں. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا عالم ریکارڈ کی بک دیکھ لیجئے اور اس کے بعد میں بچائیے مجھے بتائیے گا کون کون سی بات آپ کی عقل کے مطابق ہے. اس میں تو ہر بات آپ کی عقل کے خلاف ہی نظر آئے گی, لیکن جو واقعہ ہوا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے. خالص عقل کی بنیاد پر اگر سوچنے لگیں گے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. ایک آدمی اتنی بلندی سے چھلانگ مار رہا ہے اور وہ نیچے مرا بھی نہیں, ایک آدمی لوہا چبا رہا ہے اور اس کے باوجود سے کچھ بھی نہیں ہوا. عالم ریکارڈ بک گینز بک میں کیا کیا واقعات نقل ہوتے ہیں, اگر خالص عقل کی بنیاد پر سوچا اور سمجھا جائے تو ہماری عقل تم کو قبول ہی نہیں کرے گی, لیکن وہاں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واقعہ ہوا ہے. ایک بڑے مصنف نے لکھا ہے کہ انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ کسی معاملے کے اجوبے میں کو ختم کر دیتی ہے. جو چیز اپنے اندر اجوبہ رکھتی ہے جب ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ اجوبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے, یہ اجوبہ ہے, یہ انڈا بند ہے, اس کے اندر نہ خون ہے نہ ہڈیاں ہیں نہ پر ہیں, کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جب یہ انڈا 21 دن تک مرغے کے نیچے رہتا ہے اس انڈے کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے. یہ روح اندر سے کہاں گئی, وہ ہڈیاں اندر کیسے پہنچی, ان کا وہ سٹرکچر کیسے وجود میں آ گیا, وہ چونچ کیسے بنی ہے, وہ پٹھے کیسے وجود میں آ گئے, اس کے اندر سے خون کیسے آ گیا. یہ چونکہ ہم روز دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی عجیب نہیں لگتا, اگر زندگی میں ایک مرتبہ کبھی مشاہدہ ہو تو اپنے دم رہ جائیں گے, سوچتے رہ جائیں گے. لیکن یہی انڈا جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی چوزا نہیں نکلتا, اور یہی انڈا اگر کہیں رات کے اندر دبا دیا جائے گرم رات ہو تو وہ غسل تو یہ سو مگر اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چیز نہیں نکلتی. یہ عجوبہ ہمارے نظروں کے سامنے چونکہ روز ہے, کثرت مشاہدہ عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے. جو بات ہم روز روز دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو 45 صحابہ نے نقل کیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے جن حضرات کو یہ واقعہ معراج سنایا وہ 500 سے زیادہ محدثین ہیں جو جنہوں نے حضور سے یہ صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا, اور اس کے بعد پھر اگلے ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسان واقعہ معراج کو نقل کرتے آ رہے ہیں. اور اسی لیے تفسیر, حدیث, فقہ, عقائد, تصوف, سیرت اور تاریخ, ان تمام شعبوں میں واقعہ معراج, حتیٰ کہ ادب اور شاعری میں بھی واقعہ معراج آتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واقعہ معراج جب خود بیان فرماتے ہیں تو جو بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں ہیں اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, اچانک رات کو چھت پھٹی اور چھت کے اندر سے دعا بھی نیچے آئے, مجھے لگا یہ انسان جیسے ہیں, مجھے انہیں اٹھایا اور مجھے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اس جگہ جس کو حطیم کہتے ہیں, مجھے وہاں لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد میری چھاتی پھاڑی گئی اور اندر سے میرے دل کو نکالا گیا. میں نے دیکھا ایک برتن سامنے ہے, یہ برتن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ اس طرح کا برتن دنیا میں کبھی ہوتا ہے. اس برتن میں میرا یہ دل رکھا گیا اور اس کے بعد پھر وہ جو دو تھے ان میں سے ایک زمزم کا منی لے کر آیا اور میرے دل کے اوپر پانی ڈال رہا اور میں خود اسے دیکھ رہا ہوں کہ میرے دل کو بہایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر میرے دل کو واپس آیا. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا سب جب دل باہر نکالا جائے گا تو زندہ کیسے رہیں گے, لیکن آج یہ سوال ختم ہو چکا ہے. ہارٹ سرجری کہاں تک پہنچی ہے سب لوگوں کے علم میں ہے کہ جب ہارٹ کو پلیٹ میں رکھ کر کے اور اندر سرجری ہوتی ہے اور ادھر سے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے, تو آج وہ سوال ختم ہو چکا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا جب ہارٹ باہر نکالا گیا تو اب زندہ کیسے رہے. وہ ہارٹ پمپنگ کر رہا تھا, وہ ہل رہا تھا اور اس کو دھویا جا رہا تھا. بہرحال آپ کا وہ دل مبارک پھر واپس فٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر سینے کو چاپ جو کیا گیا تو اس کو پھر بند کر دیا اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سواری کا انتظام کیا جو سواری اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے استعمال میں رہی ہے. کس کس کام میں استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے, لیکن اتنا آتا ہے کہ یہ سواری دوسرے نبیوں کے بھی کام آتی رہی ہے. وہ سواری چونکہ عام انسانی سواریوں جیسی نہیں تھی, گھوڑا گدھا خچر یا اونٹ جو اس زمانے کی رائے سواریاں تھیں ان سے ہٹ کر یہ سواری تھی, وہ برق بجلی کی طرح سے تیز دوڑنے والی, اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا. یہاں کہیں کہیں آپ گھروں میں براق کی تصویر لٹکی ہوئی دیکھیں گے اور اس میں ہوتا یہ ہے پیچھے سے باڈی تو ہوگی خچر جیسی اور آگے چہرہ بنایا جائے گا خواتین جیسا اور ساتھ میں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں پرندوں جیسے اور زلفوں میں لٹکائی جاتی ہیں, اس کے اوپر سے شاہوں جیسا تاج بھی لگایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے براق النبی. یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھنی چاہیے, وہ براق نہیں ہے, وہ کسی شخص نے پیسے کمانے کے لیے از خود اپنے تخیل سے تصویر بنائی ہے. براق کو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت نبی علیہ السلام نے اس براق کے متعلق چند جو اشارے فرمائے ہیں ان اشاروں کی بنیاد پر ہم اس کی شکل کھڑی نہیں کر سکتے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ ایک سواری پر مجھے سوار کیا گیا, یہ اتنا تیز اڑنے والا جانور تھا کہ جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں مجھے لگتا تھا اس کا پاؤں گر رہا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے آگے ہیں اور پیچھے سے دوسرے ہیں, ان دونوں کے ساتھ میرا یہ سفر چل رہا ہے. ایک علاقے سے ہم گزر رہے تھے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں نیچے اترنا ہے, تو آج مجھے نیچے اتارا گیا. کہا گیا آپ دو رکعت نماز یہاں پڑھیں, میں نے وہاں دو رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا ان قریب کچھ دنوں کے بعد آپ اسی شہر میں اترنے والے ہیں, یہ شہر مدینہ تھا. پھر یہاں سے اڑے ہیں اور آگے چلے ہیں تو یہاں حدیث میں دو باتیں آئی ہیں. بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں سے شعیب علیہ السلام کے مقام میں ان کو اتارا گیا, اور بعض حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ پر حضرت اللہ تعالیٰ شانہ سے گفتگو کی تھی اس پہاڑ پر اتارا گیا جو طور سینا کے نام سے ہے, اور آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے, آج بھی اس کے اندر اس کے اوپر وہ درخت موجود ہے. وہ درخت گر جاتا ہے نیا درخت پھر نکل آتا ہے. جو درخت ہرا تھا اور جس میں آگ لگی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے اندر سے اللہ کا کلام سنا تھا طور سینا آج بھی ہے, لیکن وہ اسرائیل کی سیکورٹی میں ہے اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچنے کی, کچھ لوگوں کو جانے کا موقع بھی ملتا ہے, کچھ لوگ جا نہیں پاتے ہیں. ابھی ہمارے قریب میں ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے وہاں کا وہ سفرنامہ بھی لکھا ہے جلوہ طور کے نام سے, اور میں دکھایا انہوں نے کہ کیسے کیا کیا مشکلات مجھے وہاں پیش آئی اور کس طرح سے میں وہاں پہنچا. بہرحال وہ پہاڑی جس پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا تھا اس پہاڑی کو طور سینا کہتے ہیں, اس پر بھی اللہ کے نبی کو وہاں اتارا گیا اور دو رکعت نماز وہاں آپ نے پڑھی. یہاں سے پھر اڑے ہیں اور آگے چل کر کے ایک گاؤں میں آپ کو اتارا گیا جو اس وقت تو گاؤں تھا اور آج وہ ٹاؤن ہے, یعنی بیت اللحم, جہاں اس وقت بھی عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے اور وہاں کرسمس کے دن میں بڑے شوق کے ساتھ سب لوگ جمع ہوتے ہیں. ظاہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, تو جو ان کو اللہ کے نبی کے علاوہ کچھ اور ہی مانتے ہوں گے ظاہر ہے وہ زیادہ شوق کے ساتھ وہاں جمع ہوتے ہوں گے, تو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ وہاں کرسمس کے ایام منائے جاتے ہیں, یعنی بیت اللحم. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے سفر میں بیت اللحم میں اتارا گیا, وہاں بھی آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور یہاں سے آگے چلے ہیں تو سیدھے بیت المقدس. بیت المقدس میں جب پہنچے ہیں تو تمام نبی آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں. اس سے زیادہ حیرت انگیز استقبال اس کائنات میں کسی کا نہ کبھی ہوا آئندہ ہو ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی کھڑے ہیں. اللہ کے نبی اندر داخل ہو گئے, پہلے ابھی استقبال نہیں ہوا. حضرت نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. ابھی جب اندر داخل ہوا تو اچانک کہیں سے آواز, اذان کی آواز ہوئی اور ٹھیک وہ اذان پڑھی گئی جو ہم نے بعد میں پڑھی ہے, یعنی اذان پڑھی گئی. یہ اذان جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں یا جو اللہ کے نبی نے اذان سیٹ آؤٹ کی, اس وقت مسلمانوں کی عبادت کے لیے یہ اذان تھی ہی نہیں, وہ تو بعد میں مدینہ طیبہ میں آ کر کی اذان رائج ہوئی ہے. اور اس وقت یہ اذان پڑھی گئی ہے بیت المقدس کے اندر, بہرحال بیت المقدس کے اندر اذان پڑھی گئی, تکبیر پڑھی گئی, اور امام کی جگہ خالی ہے. حضرت جبریل آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کی جگہ پر کھڑا کیا. جب میں نے امامت کی جگہ پر میں کھڑا ہو گیا, میں نے نماز پڑھائی, تمام لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد حضرت جبریل آئے, انہوں نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے پیچھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آپ کی اقتدا میں کھڑے ہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں تمام کی امامت کر رہا تھا اس وقت. اس کے بعد پھر لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بولا جا سکتا ہے, باقاعدہ ایک استقبالیہ جلسہ ہوا ہے. یہ لفظ میرا استعمال, یہ میں استعمال کر رہا ہوں آج کے ٹرموں کے حساب سے, ورنہ وہاں لفظ استقبالیہ نہیں آتا ہے. یعنی تمام نبیوں کی طرف سے ایک استقبالیہ جلسہ ہوا ہے, اور اس میں نبیوں نے تعریفیں کی ہیں اللہ کی اور اپنا تعارف کرایا, اور اپنا تعارف کرانے کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان فرمائی. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا آغاز کیا اور انہوں نے بس چند جملے کہے, اور اسے آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کھڑے ہو کر کے استقبالیہ جملے کہو. چاہتا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استقبالیہ تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ تھے, الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا, تمام حمد و ثنا اس بارگاہ الہی کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا, وآتانی ملکاً عظیماً, اور عظیم مملکت مجھے عطا کی ہے, ملک شام سے لے کر کے ملک عرب تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سکہ ایک زمانے میں چلتا تھا, وجعلنی امتاً قانتاً, اور مجھے ایک ایسا امام بنایا جس کو تمام انسان مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں, نصرانی بھی تسلیم کرتے ہیں, مکے کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے, اور ہم مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. تو ایک مسلمہ شخصیت ہے, وہی کہہ رہے ہیں وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ, اور مجھے وہ آگ میں پھینکا گیا تھا نار نمرود میں, وہ اللہ جس نے مجھے اس میں سے بچایا ہے, وجعل علی بردا وسلاما, اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا, میں اس حمد و ثنا کی اس اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا میں استقبال کرتا ہوں محمد اپنے بیٹے محمد رسول, محمد رسول اللہ اپنا بیٹا بھی کہا, کیونکہ ظاہر ہے حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمی کے نسل میں. ابراہیم علیہ السلام جب نیچے بیٹھے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اب انہوں نے استقبال تقریب میں کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما, میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس بارگاہ الہی کا جس نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا, میں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا, وجعل ہلاک آل فرعون بیدی, اور میں حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ کا جس نے وقت کے ایک جابر و ظالم فرعون کا خاتمہ کرا دیا میرے ہاتھوں سے, ورجا بنی اسرائیل, اور جس نے بنی اسرائیل کو اس ظالمانہ نظام سے نکلوایا, اعلیٰ دئیے وجال امتی قوم یہدون, اور میری امت میں ایسی قوم وجود میں لائی جو آگے چل کر یہودی بنے ہیں, بالحق بھی یعدلون, جس حق پر وہ قائم تھے اس وقت اس وہ حق میرے ذریعے سے دنیا میں آیا. یہ تاریخی جملے کہے اور اس نے حضور کا استقبال کیا. اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حمد و ثنا کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حمد و ثنا کی تھی اس کے الفاظ عجیب تھے, انہوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے کنٹرول میں دیا, جس نے جنات کو میرے کنٹرول میں دیا, جس نے جو چاہوں گا میں وہ کر سکتا ہوں, جس نے ساری کائنات میرے نظام میں دے دی, جس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سیکھ سمجھنے کا موقع دیا, جس نے شیاطین کے لشکر اور جنات کی فوج اور فوج میرے قابو میں دے دی, جس نے جنسان اور جناتوں پر میری مملکت قائم کر دی ہے, اور ایسا ملک اور ایسی مملکت میرے بعد کسی کے پاس آنے والی نہیں, میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے کلمہ واحدہ سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے ہیں جس طرح سے کوئی انسان پیدا ہوا کرتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک مخصوص میلاد ہوتا ہے, اس کے بعد پھر مرد کے جسم سے اور عورت کے جسم سے نکلنے والا ایک مواد ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا نہیں ہے, یہ عجوبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا ہوئے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا تھا, اور وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونک ماری ہے اور ان کے جسم کے اندر حضرت مریم کے جسم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے ایک کلمے سے پیدا کیا, اور میری پیدائش کا طریقہ میری پیدائش کا انداز وہ بنایا جو انداز اختیار کیا تھا آدم کی پیدائش کا. آدم کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ہے. یہ سارے ہم کہتے ہیں میری پیدائش بھی ایسے ہی ہے بغیر باپ کے, اور آگے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے ہاتھ میں مٹی کو پرندہ بنانا, جس نے میرے ہاتھ سے مادرزاد نابینے کو بینا ہونا, جس نے میرے ہاتھوں سے فلا فلا حکمت کی باتیں ظاہر کر دی, جس نے مجھے تورات عطا کی, جس نے مجھے انجیل عطا کی, جس نے میرے ہاتھوں سے ٹچ کرنے والی مٹی کو جانور بننا مقدر فرمایا, میں وہ ہوں کہ میرے ہاتھ سے لا علاج امراض والے قابل علاج بن جاتے ہیں, میں اس اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. جب یہ ساری تقریریں ہو گئی تو اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس استقبال یا تقریروں کے جواب میں ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے قرآن نازل کیا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو خیر امت بنایا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اولین اور آخرین کے تمام کمالات کو مجھے عطا کرنے والا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرا شرع صدر کر دیا اور مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈالا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کا آغاز مجھ سے کرایا اور اس کائنات کا اختتام بھی مجھ سے ہی ہوگا. یہ کہہ کر کہ آپ بیٹھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور تمام انبیاء سے کہا یہ ہے وہ جس کائنات کا سردار ہے. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین پیالے پیش کیے گئے, ایک دودھ کا پیالہ, ایک شہد کا پیالہ, ایک شراب کا پیالہ. آپ تناول فرما لو لیجئے, بالکل ایسے ہی مان لیں آپ جیسے آپ کے سامنے دو تین قسم کے جوس پیش کیا جائے اور آپ ایک گلاس اٹھائیں, اسی طرح سے آپ کی خدمت میں جو تین پیالے پیش کیے گئے آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو قبول کر لیا, یعنی آپ کا دین بالکل فطرت کے مطابق ہوگا. دودھ جب بھی استعمال کیا جائے وہ فطری حالت میں ہوتا ہے, شراب فطری حالت کی چیز نہیں ہے. تو آپ نے دودھ اختیار کیا کہ آپ نے فطرت کو قبول کر لیا, آپ کا دین آپ کا مزاج انسانی فطرت کے عین مطابق ہوگا. اس کے آخر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا گیا اور یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا. یہاں سے آگے جو سفر شروع ہوا ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہی ہیں اور یہاں سے آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا, لیکن اللہ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ آسمانوں کے اندر ہر آسمان میں استقبال یا ڈیڑیاں لگانے کا انداز اختیار کرتے ہوئے ہر آسمان میں کوئی نہ کوئی نبی آپ کے استقبال کے انتظار میں ہے. چنانچہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام انتظار میں تھے, دروازہ کھلوایا گیا, پہلے پوچھا گیا کون ہیں, جبرائیل آپ کے ساتھ اور کون ہیں, کہ محمد رسول اللہ. وہ کیسے آئے ہیں کہ ان کو بلایا گیا ہے, دروازہ کھولا گیا. اس دروازہ کھولنے کی معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ دور جس میں ہم کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے, اس ایسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ آسمان کا دروازہ کیسا ہوتا ہے. یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ماننا ہے لیکن عقلی طور پر کچھ سمجھا نہیں جا سکتا. انسانی زندگی میں بے شمار واقعات وہ ہوتے ہیں جہاں صرف سر تسلیم کم کرنا ہوتا ہے, عقل کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہوتا ہے, وہاں تو عشق آگے آتا ہے, ماننا آگے آتا ہے, وہاں دل آگے آتا ہے, دماغ پیچھے رکھنا ہوتا ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں, وہاں ماننا ہے, مانا بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں. ایک صاحب نے ایک دفعہ سید سمان ندوی سے کہا تھا کہ صاحب آپ کہتے ہیں عقل کوئی چیز نہیں ہے, عقل کے بغیر ہم کوئی چیز کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے یہ بتائیے چونٹی اتنی چھوٹی اور ہاتھی اتنا بڑا کیوں ہے؟ کہا لگا میں تو نہیں بتا سکتا. یہی مطلب ہمیں, ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں, ہم یہ مان لیں گے چونٹی چھوٹی ہے اور ہاتھی بہت بڑا ہے, کیوں ایسا ہے اس کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو گویا دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں وہاں ماننا ہوتا ہے, وہاں کیوں کا سوال اور جواب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاتھ کیوں نہیں, پانچ ہی کیوں, چھ کیوں نہیں اور چار کیوں نہیں ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول میں داخل ہو گئے, حضرت ابراہیم نے استقبال کیا, وہاں سے اوپر چلے دوسرے آسمان میں, دو نبیوں نے وہاں استقبال کیا, ہر آسمان پر ایک ایک نبی استقبال کرتا گیا. اور اس کے بعد پھر جب اخیر تک پہنچے ہیں کون سی جگہ, کہ جہاں آسمانوں کی تعداد ختم ہو گئی, اخیر آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. اور استقبال کرنے ہوئے صورتحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں دیکھتے تھے تو روشن و سرسبز, اور بائیں دیکھتے تھے وہاں خشک میدان تھا. حضرت جبریل نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا پہلے آگے چلیں. پہنچے سدرۃ المنتہا پر, اور سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا میرا سفر یہاں ختم ہو جاتا ہے, اب یہاں سے آگے آپ اکیلے ہیں. چنانچہ یہاں سے آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر شروع کرتے ہیں. کس چیز پر یہاں سے سفر شروع ہوا ہے؟ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں رف رف کا لفظ آتا ہے کہ رف رف کوئی چیز ہے جس کی رفتار اس براق سے کہیں زیادہ تیز تھی اس رفعت پر آپ کو سوار کیا گیا. اب یہاں سے آگے اکیلے ذات اقدس یعنی محمد رسول اللہ ہیں, نہ کوئی انسان, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, اکیلے ذات اقدس ہیں. اور اس کائنات کے جو آثار ہوتے ہیں جسم پر, وہ سارے آثار ختم ہو چکے ہیں. وہاں جسم اور جسمانیت اور جسمانی اور مادی اوصاف سے یکسر خالی ہیں. اور دوسری کیفیت کے ساتھ یہاں سے فضاؤں میں, یہاں سے فضا بلکہ وراؤ ورا, اسے وہ کہتے ہیں مسافر لا مکان, لا مکان تک جو پہنچے, یعنی وہاں مکان کا تصور بھی ختم ہو گیا. مکان فلسفی کی اصطلاح ہے, اور جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے کہ مکان اور مقیم کسے کہتے ہیں. تو مکان کی اصطلاح بھی وہاں ختم ہو گئی ہے. وہاں نہ زمان ہے, نہ مکان ہے, نہ حیات ہے, نہ آواز ہے, نہ وقت ہے, کوئی چیز نہیں ہے. یہ لا مکان بھی ہے, لا زمان بھی ہے, لا وقت بھی ہے. اس ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے نبی یہاں سے اوپر جا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ عرش سے اوپر پہنچے, اور اس عرض سے اس اوپر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حدیث سلام پیش کیا. لیکن سلام کون سا آپ نے پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کائنات میں جتنی عبادتیں زبان سے کی جا سکتی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش. اس کائنات میں جتنی عبادتیں جسم سے کی جا سکتی ہیں وہ بھی میری طرف سے آپ کی خدمت میں, اور اس کائنات میں پیسے کے مال کے ذریعے سے جتنی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی. یہاں تھوڑا سا رک کر کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہیں بھی قرآن کریم میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب بنایا تو محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا, اور یہ صرف حضور کا امتیاز ہے. باقی ہر نبی کو اللہ نے جب مخاطب بنایا تو نام لے کر کے کہا, سجدے کہا یا آدم. کبھی شاہانہ انداز ہوتا ہے اور کبھی مشفقانہ انداز ہوتا ہے. شاہانہ انداز ہوگا تو کہ یا آدم یا ابراہیم, اور کبھی بہت مشفقانہ انداز ہوتا ہے تو یا آدم اے آدم. لفظ آتا ہے یا آدم, یا آدم, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یہ تعبیریں قرآن کریم میں موجود ہیں, لیکن یا محمد کہیں نہیں. جب بھی تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب بنایا تو کہا یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا ہے. اور جب معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ اپنا پیش کیا ہے, نمازوں کا, روزوں کا, صدقات کا, زکات کا, خیرات کا, تعمیر انسانیت کا, جتنے دنیا میں کوئی خیر کا کام کیے جا سکتے ہیں وہ سب میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں, جب تو اللہ نے وہاں جواب میں یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد, بلکہ فرمایا السلام علیک ایہا النبی, یعنی نام وہاں بھی نام نہیں لیا. ایک شریف بیٹا بہرحال برداشت نہیں کرے گا کہ باپ کو نام لے کر کے پکارے. ظاہر ہے اگر وہ نام لے کر کے پکارے گا تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے کہ صاحب تم بے ادب ہو, یہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ جواب میں کہے گا کہ صاحب نام تو ان کا یہی ہے, احترام وہ ہے جو میرے دل میں ہے, نام تو مجھے یہی لینا چاہیے, کہ جی ہاں نام تو آپ لے رہے ہیں, آپ کے کہنے کے حد تک یہ بات صحیح ہے, مگر معاشرتی قدروں میں سے ایک قابل قدر یہ ہے کہ باپ کا نام لے کر کے مخاطب نہ کیا جائے. آپ ابا جان کہیں, آپ کوئی اور تعظیم کا لفظ کہیں, لیکن نام لے کر مخاطب نہ بنائیں. اللہ نے بھی اپنے امت کو کہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو مخاطب بناؤ گے تو کبھی یہ نہیں کہنا محمد, یا محمد کبھی مت کہنا. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد, بلکہ فرمایا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد پھر چار واضح نیاز وہاں ہوا ہے, اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا کہا اور اللہ نے جواب میں کیا کیا کہا, یہ اللہ جانے اور محمد رسول اللہ جانے. کیوں؟ ہمارے پاس جاننے کے دو ہی ذریعے تھے, ایک قرآن اور دوسرے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے. قرآن نے تو اتنا کہا فاوحا الى عبده ما اوحا, ایسے کیا کہ کریں اس اسکر بننے کا, ہم نے جو بات ان سے کرنی تھی سو ہم نے کی, مجھے اپنے بندے پر جو وحی اس وقت کرنی تھی وہ میں نے کی. کیا وحی کی ہے؟ قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا. اب اللہ کے نبی بیان کرتے کہ صاحب اللہ نے مجھ سے کیا راز و نیاز کی باتیں کی ہیں, اللہ کے نبی نبی نے کہا. تو جہاں مبہم ہے وہاں مبہم کو ہی رکھنا ہوگا, اس کی تفسیرات ہم اپنی عقل سے یا اپنی سوچ سے طے نہیں کر سکتے. جب صحابہ سے لے کر آج تک تو وہ راز ہی ہے, کیا اللہ نے چاہا اور کہا, کیا نبی نے سنا اور جواب میں کیا کیا کہا, وہ راز ہی ہے. بس یہاں پر آ کر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آمنے سامنے گفتگو تھی یا بیچ میں کوئی پردہ حائل تھا, اور اگر آمنے سامنے گفتگو تھی تو ذات الہ میں اور عبد خالص میں کتنا فاصلہ تھا. حضرات, ایک مصنف نے بہت حسین جملہ لکھا ہے, یاد رکھیں گے آپ. اس جملہ اس طرح سے ہے, اللہ اپنی الوہیت اور ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے, اور محمد رسول اللہ اپنی عظمت کبریٰ اور اپنی عبدیت اور اپنی رفعت میں وحدہ لا شریک، وہ معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں یا رسول ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں، وہ اپنی عظمتوں کے اس مقام پر ہے جہاں ربوبیت ختم ہوتی ہے تو اللہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں اور محمد رسول اللہ عبد ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں، ایسا عبد کوئی اور ہو نہیں سکتا، ایسا ہی جیسے اللہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، تو اللہ بھی وحدہ لا شریک اور محمد رسول اللہ بھی وحدہ لا شریک، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے معبودیت میں اور محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک ہے عبدیت میں۔ کاش آپ اس فرق کو سمجھ سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں پڑھیں اور معاملے کو صحیح نہ سمجھ سکیں تو افراط و تفریق کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ اپنی ربوبیت اور الوہیت معبودیت میں وحدہ لا شریک ہیں اور محمد رسول اللہ اپنی عبدیت کبریٰ اور رسالت عظمیٰ اور اپنی امتیازات منفردہ کے اندر وحدہ لا شریک۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس مرحلے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے یقیناً دیکھا، اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور وہ جو انہوں نے جملہ بولا ہے وہ اور اس سے ملے ہوئے جملے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور سیرت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، جن سے استدلال کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دو کمانوں کا بیچ میں فاصلہ تھا اللہ کو دیکھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بہت اصرار ہے اس بات پر کہ ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ شانہ کو بالکل نہیں دیکھا، اور وہ استدلال میں کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت لا تدرک الابصار، اس دنیا کی انسانوں کی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا کی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن کس کی نگاہ ہے؟ آپ کی اور ہماری، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کی نگاہ ہے، لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، اس دنیا سے باہر نکل گئے تھے، تو گویا وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور نگاہ آپ کی اور ہماری نہیں ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ عام انسانوں کے نگاہوں کے بارے میں قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ نبی کی ذات کے بارے میں، اور وہ آیت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ اس دنیا سے باہر کے لیے۔ اس کے بعد اللہ استدلال وہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے قیامت کے دن بندے اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ جواب یقیناً دیکھیں گے، اور وہ بخاری مسلم حدیث کی مستند اور پختہ کتابیں حدیث موجود ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینما سئل یا رسول اللہ هل نرى ربنا، جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں دن کے دوپہر میں آسمان کے اندر چمکتے ہوئے سورج اور چوہدویں رات کے چاند کو جب کہ درمیان میں کہیں کوئی بادل نہ ہو اس سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ صاحب کیا تمہیں اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے جس چاند جو چاند چودھری رات کا ہو چمک رہا ہو درمیان میں کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں ہے اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ صاحب نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح اور بخاری میں موجود، اور ایک جگہ پر نہیں تقریباً 10 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے ساری کتابوں میں۔ تو جو نگاہیں قیامت میں اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں، کیوں کر سکتی ہیں؟ وہ یہی نگاہیں ہیں، مگر چونکہ اس دنیا سے باہر نکل گئے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، وہاں یہ آیت ان پر منطبق نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، اس لیے اللہ کو انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ غرض یہ کہ دیکھنے کے دلائل بھی بہت پختہ ہیں اور نہ دیکھنے کے دلائل بھی پختہ ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، ایک طرف سے عائشہ ہیں، ایک طرف سے ابن عباس ہیں، ابن عباس عظیم الشان صحابی حضور، صحابہ میں سب سے بہترین قرآن سمجھنے والا ابن عباس تھا، اور عائشہ کا مقام سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کا مقام کتنا اونچا تھا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ ہی، ابن عباس ہیں، ایک سے ایک، ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور آئندہ زندگی بھر یہ کام آئے گا، جس مسئلے میں صحابہ کی رائے الگ ہو جائیں اس مسئلے کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو ہم کو دونوں رائے مان کر کے چلنا ہوگا کہ صاحب ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے۔ ہم کسی ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے رائے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ہم نے دوسرے رائے کے بارے میں کہا یہ بالکل باطل ہے تو وہاں سامنے صاحب آ جائیں گے۔ ہم چاہے کسی مسلمان لیجئے، انسان وفات پا گیا، مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر ہے، کیا وہ مردے انسان ہماری آواز سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ ہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً سن سکتے ہیں، ہر عائشہ فرماتے ہیں بالکل نہیں سن سکتے، ہر عائشہ فرماتے ہیں کیسے سن سکتے ہیں وہ تو مردے ہیں، اور کیسے سن سکتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم مردوں کو کم سنا ہی نہیں سکو گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اباجان عمر بن خطاب سے سنا کہ جب بدر کے میدان میں لوگ مارے گئے اور وہ گربوں میں ڈالے گئے, اس وقت ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے انسانوں, میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا, تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ مرے ہوئے انسان ہیں, یہ لاشیں ہیں, آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے بدر کے واقعے میں. غرض ہے کہ دونوں طرف سے دلائل ہیں, تو ہم کسی ایک رائے کو اپنائیں لیکن دوسرے رائے کی تغلیب یا تحقیر یا توہین نہیں کر سکتے. وسعت فکر ہمیشہ مرغوب رکھنی چاہیے, مجھے مان کر کے چلنا چاہیے کہ آپ کی رائے یہ ہے. بہرحال اسی طرح سے معراج کے واقعے میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا, ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے. جب حضرت علامہ انور شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بے تکلف دوست دوسرے بے تکلف دوست سے جب ملتا ہے تو بے اختیار گلے لگ کر ملتا ہے, اور ایک بہت ہی مؤدب شاگرد اپنے پروقار استاد کے سامنے جب آتا ہے وہ بھی ملاقات کرتا ہے مگر سر نیچے رکھ کر کے کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے بے تکلف دوست سے ملتا ہے اس طرح سے بے ادبی کے انداز میں اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات نہیں کی. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یقین ملاقات ہوئی ہے, یعنی ایک بہت ہی فرما بردار اور عاشق زار مرید, جیسے اقبال نے کہا تھا مرید ہندی اور پیر رومی, کہتے ایک بہت عاشق زار اور زیادہ بہت زیادہ مؤدب شاگرد اپنے استاد کے سامنے مؤدب کھڑا رہتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے مؤدب پہنچے ہیں. اور علامہ سید سلمان ندوی نے اس کی ایک اور تطبیق لگائی ہے, کہتا ہے رویت دنیا کی دو ہوتی ہیں, ایک رویت بصری ہے اور ایک رویت وجدانی ہے. یہ رویت وجدانی کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم خواب میں کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ سے نہیں دیکھتے. ظاہر ہے جن لوگوں کو حضور کی زیارت آج ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں, جن لوگوں کو کسی اور شخصیت کی زیارت ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں. آدمی سویا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں, وہ شخص ہمارے کمرے میں نہیں آیا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب میرے والد کی وفات تو 10 سال پہلے ہوئی ہے, آج میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے. تو یہ خواب میں کیا آتا ہے؟ اگر اس کی قبر سے نکل کر لاش پہنچی ہے تو وہ تو ہوا نہیں, میں نے اگر آنکھ کھول کر دیکھا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے, تو میں دیکھتا کیسے ہوں پھر؟ اس کو کہتے ہیں وجدانی رویت. تو علامہ سید سلمان ندوی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ رویت وجدانی ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کہتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے وہ رویت بصری ہے, یعنی ان نگاہوں کو کھول کر کے نہیں دیکھا ہے. دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں, قرآنی دلائل بھی ہیں, حدیث کے دلائل بھی ہیں. ہمارے لیے بس اس نقطے پر ہم چاہے اس رائے کو اپنائیں اس رائے کو اپنائیں, جب ہم تاریخ کی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو دونوں رائے کے حاملین بڑے بڑے اصحاب علم آئے ہیں. مثلا ایک طرف سے علامہ اقبال تھے اور دوسری طرف سے سید سلمان ندوی تھے, اپنے عہد کے دونوں آدمی ہیں. اقبال کہتے ہیں صاحب میرا تو عقیدہ ہے کہ محمد کی نگاہوں میں وہ قوت تھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے تھے, باقی آپ کے ہاں قرآن و حدیث میں کیا ہے وہ تو آپ جانیں, میں اپنے عاشقانہ مزاج اور اپنی ادیبانہ ذوق اور اپنی متکلمانہ فلسفیانہ مزاج کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ محمد کی نگاہ میں وہ قوت تھی کہ انہیں اللہ کو دیکھا. اور سید سلمان ندوی نے کہا میں رویت بصری کا قائل تو نہیں ہو سکتا, رویت وجدانی کا قائل میں ضرور ہوں. دونوں طرف رائے الگ الگ ہیں. حضرت علامہ انور شاہ صاحب ایک طرف ہیں, انکار کرنے والوں میں ایک زمانے میں ابوالکلام آزاد بھی تھے, دونوں طرف کے رائے موجود ہیں. بہرحال سیرت کی کتابوں میں جب یہاں جہاں بھی یہ بحث آئے گی, چاہے آپ سیرت النبی علامہ شبلی کی پڑھیں, چاہے سیرت مصطفیٰ مولانا ابو محمد ادریس کاندھلی کی پڑھیں, اور چاہے سیرت سرور عالم پڑھیں, اور چاہے آپ رحیق المختوم پڑھیں, ہر کتاب میں اس طرح کی بحثیں ملتی ہیں. بہرحال جب اللہ جل شانہ کی یہاں یہ ملاقات ہوئی, حضور نے عز و نیاز کیا, اللہ کی طرف سے گفتگو ہوئی, اس کے بعد اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ تو آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ انسانی آبادی میں جو شخص میرا انکار نہ کرے, میرے وجود کو مانے, اور میرے علاوہ کسی اور کو خالق کائنات اور معبود نہ مانے, اس کی میں ضرور مغفرت کرتا ہوں. یہ میں تمغہ دے کر کے آپ کو بھیجتا ہوں. نمبر ایک. نمبر دو, آپ کی امت کے لیے میں خاص تحفہ دیتا ہوں, اور وہ خاص تحفہ ہے نمازوں کا. چاہے 50 نمازیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں جس کا تذکرہ حدیثوں میں ہے, اور بعد میں 50 نمازیں 50 کے بجائے 5 رہ گئی. اور تیسرا تحفہ دیا گیا سورہ آل عمران کی آخری 3 آیتیں. ان آخری 3 آیتوں میں کیا چیز ہے؟ دراصل اس پورے کائنات کے ایمان کا فیصلہ کیا گیا ہے. یعنی کیا بتایا گیا؟ اس دنیا میں کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, اور نظر آتی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں, اور کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو اس دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں اور ہم مانتے ہیں مگر تب جب بولنے والے قابل اعتماد ہوں. اگر بہت آسان لفظوں میں اس بات کو میں عرض کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان کی باڈی کے اندر وٹامنز ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھے, آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بولنے والے اس علم کے ماہرین ہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے تحقیقات کی ہیں, برس ہا برس کی تحقیقات کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ صاحب وٹامنز ہوتے ہیں آپ کو نظر نہ آئیں تو آئی الگ بات ہے, لیکن وٹامنز ہوتے ہیں, وہ وٹامن اے ہیں, بی ہیں, سی ہیں, ڈی ہیں, اور ہر ایک کا فنکشن, ہر ایک کی کارکردگی, ہر ایک کے فائدے تو ہم نے دیکھے بغیر ان کی بات مان لی کیونکہ بولنے والے قابل اعتماد ہیں. اس دنیا میں اصول یہی ہے کہ کسی چھپی ہوئی حقیقت کو بیان کرنے والے اگر قابل اعتماد ہیں تو سننے والے کو وہ حقیقت ماننی ہوتی ہے. میں ایک دفعہ بنگلور میں تھا تو یہاں کشمیر کے ایک طالب علم وہاں تھے, انہوں نے بہت ساری باتوں میں سے ایک بات پوچھی ہے کہ اللہ کے ساتھ جب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تو ہم اس کے مانتے کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں مگر ہم مانتے ہیں. تو مثالوں میں میں ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے اقبال کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دیکھے بغیر کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے صحیح صحیح کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا دیکھے بغیر کیسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے تین چار نام اور لیے, ارسطو کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا ارسطو کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا آپ نے تو شیکسپیئر کو خوب پڑھا ہوگا, دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیسے مانتے ہیں آپ؟ نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو آپ کیسے مانتے ہیں آپ کے اندر روح ہے؟ آپ اپنی میموری کارڈ کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا دیکھا نہیں تو کیسے مانتے ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں آپ زندہ ہیں مگر میں نے آپ کی روح نہیں دیکھی. آپ بھی مانیں گے میں زندہ ہوں حالانکہ آپ نے میری روح نہیں دیکھی. ان تمام نظر نہ آنے والی حقیقتوں کو دیکھے بغیر آپ کیسے مانتے ہیں؟ دیکھ کر کے ماننے کا فلسفہ تو ختم ہو جائے گا. دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن انسان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. کم سے کم بھوک تو کسی کو نظر نہیں آتی مگر مانتا ہر شخص ہے. کم سے کم پیاس تو کسی کو نظر نہیں آتی مگر مانتا ہر شخص ہے. دنیا میں حقائق صرف نظر بصری نہیں ہے, حقائق وہ بھی ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں. اب اس کائنات کے جو سب سے بڑے بڑے حقائق ہیں وہ ہیں اللہ کا وجود, اللہ کی قدرت. اس زندگی کے بعد نئی آنے والی زندگی جو وہ پختہ حقیقتیں ہیں جو حقیقتیں ہیں مگر نگاہوں سے اوجھل ہیں. ان پختہ حقیقتوں کو انسانوں کو منوانا ہے, انسانوں کو سمجھانا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, وہ 11 سال تک یہ حقیقتیں سمجھاتے رہے اور اس کے بعد واپس جا کر کے اب آسمانوں میں ساری حقیقتوں کو خود دیکھا, اللہ کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, برے اعمال کا انجام دیکھا, اور یہ سارا دیکھنے کے بعد اب دنیا میں آ کر کہتے ہیں اے انسانوں جس چیز کا میں اعلان کر رہا تھا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں. میں جب یہ کہتا تھا سود خانے کا انجام یہ نکل کر وہ میں دیکھ کے آیا, میں جب یہ کہتا تھا فلانے جرم کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں. یہ سارے چھپے ہوئے حقائق, یہ سارے چھپے ہوئے حقائق جو ہے وہ کس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. تو اللہ نے معراج میں تمام نبیوں سے کہلوایا کہ آپ لوگ کہو اس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ وہ عجیب بات تھی کہ نبیوں سے ایمان قبول کروایا, اور پھر نبی نے خود کہا میں ایمان لاتا ہوں اپنے نبی ہونے پر اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اللہ ہونے پر. چاہے آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آمن الرسول, رسول بھی ایمان لا رہا ہے. بما انزل علیہ, اس چیز پر جو اس نبی پر اتارا جا رہا ہے. آمن الرسول بما انزل علیہ, اور اس نبی پر ایمان اس سے پہلے والے نبیوں نے بھی لایا, فرشتوں نے بھی لایا, ان تمام کے ایمان کو اس نبی پر منتبی کیا گیا. گویا بتانا یہ ہے کہ دنیا کے بعد میں آنے والے انسانوں تم اس نبی پر ایمان کیسے نہیں لاؤ گے جب پچھلے تمام نبیوں سے ہم نے ایمان اس نبی پر لانے کا حکم دیا. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کلون آمن باللہ, ہر شخص نے ایمان لایا اللہ پر, اللہ ہے. ہر نبی کا دعویٰ یہی نعرہ یہی تھا کلون آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس کے بعد پھر لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. الحمدللہ الحمدللہ, ہم مسلمانوں کی تاریخ اور روشن تاریخ یہ ہے کسی مسلمان نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی نہ کرے گا. دوسری قومیں اپنا کردار دیکھ لیں, دوسرے لوگ اپنے رویے کو دیکھ لیں. ہمارا رویہ یہ ہے ہم عیسیٰ کو بھی اپنا نبی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کو, ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے اپنا نبی مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کو, مگر محمد رسول اللہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں. وہ بچہ جو ہر خاتون کے گود میں چلا جاتا ہے مگر دودھ تو اپنی ماں کا پیے گا. ٹھیک اسی طرح سے ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں, اور یہ ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہر نبی پر ایمان لاؤ گے, ہر نبی کا احترام کرو گے, ہر نبی کو اللہ کا بندہ مانو گے, ہر نبی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہوگا, اس پر وحی نازل ہوتی تھی, وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتا تھا. یہ ہمارے نبی کا کہا ہوا. دوسری قومیں اپنا رویہ خود دے سکتی ہیں. جب کارٹونوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے تب سوچنے لگتا ہے آدمی ہمارا رویہ کیا ہے دنیا کے دون قوموں کے ساتھ جو اپنے نبیوں کو مانتے ہیں ان سے زیادہ ہم ان نبیوں کو مانتے ہیں, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, یہی اسی سے نگر شہر کا ایک لڑکا جو بدقسمتی سے کسی اور راستے پر پہنچ گیا ہے اور سید زادہ ہونے کے باوجود دامن رسالہ سے باہر نکل کر کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہے, یعنی مردہ تھا. تو وہ بحث کرنے کے لیے آئے اور بحث کرنے میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ صاحب ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ شہوت پرست ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے کہ صاحب اس کے مقابلے عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں کیسے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ صاحب ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ وہاں سے بیٹھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حکم ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ, کل من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے, ہر نبی پر ہمارا ایمان. اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اے انسانوں جو قانون میں تمہارے بھیجوں گا یہ تمہاری قوت برداشت سے باہر نہیں ہوگا, تم اس کو چلا سکتے ہو, تم اس پر عمل کر سکتے ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں جس کو تم کر نہ سکو, تمہاری قوت برداشت سے, تمہاری جسمانی صلاحیتوں سے, تمہاری ذہنی قوتوں سے وہ ماورا ہو اور پھر میں ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں, ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین, اللہ اس کائنات کا شفیق ترین, اپنی بندوں کا شفیق ترین رب, اور محمد رسول اللہ کائنات کے رحمت للعالمین, رب العالمین کی طرف سے آنے والا قانون یا رحمت للعالمین کی طرف سے آنے والا کوئی حکم انسانی وجود پر بوجھ بن جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں میرا دین برا لگ رہا ہو, اگر تمہیں میرا دین قبول کرنے میں ہچکچاہٹ آ رہی ہو, یا تمہیں لگتا ہو صاحب سامان بن کر جینا بہت مشکل ہے, یہ تمہاری بھول ہوگی یا تمہارے ماحول کی خرابیوں کا نتیجہ ہوگا, ورنہ میرا ہر حکم بالکل تمہاری فطرت کے مطابق ہے, تمہاری چاہتوں کے مطابق ہے, اس میں تمہارا صلاح ہے, تمہارا فلاح ہے, تمہاری سوسائٹی کی خوبی ہے. میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور میں اس کو بندوں کے لیے حرام کر دوں, ہرگز نہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز سوسائٹی کے لیے مفید ہو اور اس کو بین کر دوں, نہیں. اور جس چیز کو میں نے بین کر دیا ہوگا وہ تمہاری سوسائٹیوں کے لیے, تمہاری جسمانی صلاحیتوں کے لیے یقیناً مضر ہوگا, اس لیے اس کو میں نے بین کر دیا ہوگا. چنانچہ تمام منشیات کا فلسفہ یہی ہے, جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سر اسلام کا مقصد کیا ہے تو جواب آتا ہے کہ اسلام کا مقصد انسانی جان کا تحفظ نمبر 1, انسانی عقل کا تحفظ نمبر 2, انسانی دین کا تحفظ نمبر 3, انسانی نسل کا تحفظ نمبر 4, اور انسانی مال کا تحفظ. ان 5 تحفظات کے لیے سارا دین نازل ہوا. چاہے دین کے جس حکم کو دیکھیں گے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. شراب حرام ہے, کیوں؟ کہ ساتھ اس سے آپ کے مال کا بھی نقصان ہوگا, آپ کی صحت کا بھی نقصان ہوگا, آپ کی عقل کا بھی نقصان ہوگا. زناکاری غلط چیز ہے, کیوں صاحب؟ اس سے آپ کی سوسائٹی برباد ہو جائے گی, اس کی آپ کی نسل بگڑ جائے گی, آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ بچے وجود میں آئیں گے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو جرم کیا جائے. جو چیز بھی اللہ نے اپنے دین میں حرام کی ہے وہ یا تو انسانی جسم سے متعلق ہوگی, یا عقل سے متعلق ہوگی, یا عزت سے متعلق ہوگی, یا مال سے متعلق ہوگی. سر جوا کھیلنا جرم کر دیا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مالیات کے سسٹم کو یہ برباد کر دے گا. لاٹری سسٹم بنا کر دیا گیا, کیوں؟ تمہاری مالیات کے نظام کو درم برم کر دے گا کہ لاٹری کے نتیجے میں ادھر کا پیسہ ادھر چلا جائے گا اور چند لوگ جو ہیں وہ ساری دولت اپنی طرف کھینچ لیں گے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ 100 روپے کا ٹکٹ خریدیں گے, اور 100 روپے کا ٹکٹ خریدنے کے بعد 3 آدمی کے ہاتھ میں ساری لاٹری چلی جائے گی. لاٹری میں یہی ہوتا ہے کہ 1000 آدمی 100 روپے کا ٹکٹ خریدیں گے, اس کے بعد جب ڈرا نکلے گا تو 3 آدمی کو, 1 آدمی کو 2 لاکھ مل گئے, 1 آدمی کو 1 لاکھ, 30 کو 50 ہزار, باقی تمام جو ہے ہاتھ ملتے رہ گئے. اور آدمی سوچتا یہ میں 100 روپے دوں گا, یا تو 100 جائے گا یا لاکھ آئے گا. لاکھ تو آتا نہیں, 100 چلا جاتا ہے. اس طرح سے معاشرے کا پیسہ کھینچا جاتا ہے. اور عالمی مالیاتی بحران کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دراصل دنیا کی دولت پر عالمی سطح پر بھی چند افراد اور ملکی سطح پر بھی چند افراد مسلط ہوتے ہیں, باقی ساری قوم جو ہے وہ غربت کے اندر پسی رہتی ہے. تو اسلام نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے احکام انسان کی صحت, ان سے اس کی جسمانی تقاضوں, اس کی عقل, اس کی عزت, اس کے مال کے تحفظ کے لیے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا آپ جو دین لے کر کے جائیں گے وہاں انسانوں کو کہہ دیجئے گا کہ یہ دین تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ وہ پیغام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں دیا. اور آگے فرمایا گیا تم سے بھول چوک ہو جائے کوئی غلط پریشان نہیں ہونا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں معاف بغیر بھول چوک. اگر تم سرکشی کی زندگی اختیار کرو گے وہ الگ چیز ہے. فرمایا گیا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, یا اللہ ایسا دین ہمارے لیے مت بھیجے گا جس کو ہم سہار نہ سکیں, جس کو ہم اپنا نہ سکیں. اور آگے پھر کچھ دعائیں سکھائی گئیں. یہ 3 چیزیں شرک کی بنیاد پر تو نجات نہیں ہو سکتی, باقی کوئی بھی انسان سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور 50 نمازیں, اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں, یہ لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے تو اب راستے میں ان کو مناظر دکھائے گئے ہیں, جنت جہنم, جنت کی تمام نعمتیں, جہنم کی تمام نعمتیں, اور اس کے بعد پھر کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں راستے میں, وہ مناظر وجوبے ہیں. سیرت کے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت آسمان کی طرف سفر شروع ہوا ہے اس وقت وہ مناظر دکھائے گئے ہیں, اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ واپسی پر یہ مناظر دکھائے گئے ہیں. دونوں باتوں کا احتمال ہے. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کے درمیان کے راستے میں یہ مناظر دکھائے گئے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, جب بیت المقدس سے واپس مکہ کے لیے آ رہے تھے تب یہ مناظر دکھائے گئے ہیں. یعنی آپ کا جو سفر ہے وہ دو سٹپ میں ہے, مکہ سے بیت المقدس, بیت المقدس سے آسمانوں میں. تب یہ مناظر کہاں پر دکھائے گئے ہیں؟ یہ دو قسم کے رائے ہیں. میں نے دوسری والی رائے اختیار کر کے عرض کرنا چاہا ہے کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں اور جنت اور جہنم کو یا تو دکھایا جا چکا ہے اور یا دکھایا جانا باقی ہے ابھی, اس کے بعد آپ کو مناظر دکھائے گئے. چنانچہ وہ مناظر جو حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں, میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے وہ مناظر کچھ عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ سفر چل رہا تھا تو مجھے بڑھیا نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی, مگر کہیں کہیں اس کے جسم پر بڑی خوبصورت چیزیں بھی دکھ رہی تھیں. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے فرمایا تھوڑا آگے چلیں. آگے چل کر کے فرمایا یہ بڑھیا جو آپ کو نظر آئی یہ دنیا ہے, یہ دنیا فنا ہونے کے قریب ہے, اور اس کے بدن پر جو چند خوبصورت چیزیں کپڑوں کی شکل میں, زیورات کی شکل میں یا گولڈ کی شکل میں نظر آ رہی ہیں, یہ دراصل اس دنیا کے اندر پائی جانے والی وہ چند خوبصورت چیزیں ہیں, ورنہ دنیا کا خاتمہ بالکل نزدیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ اور آگے چلا میں تو میرا گزر ایک قوم پر ہوا, اس قوم کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے سر پتھروں سے توڑے جا رہے تھے, اور جب وہ سر پتھر پر پتھر جب سر پر لگتا تھا تو پتھر لڑک کر دور چلا جاتا تھا. پتھر مارنے والا جب تک وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا تھا تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر اسے سر پر وہ پتھر مارا جا رہا ہے اور سر کچل جاتا تھا, جب تک وہ پتھر دور چلا جاتا تھا وہ واپس لاتا تب تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا, یہی سلسلہ جاری تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نماز وقت آنے کے باوجود اور کوئی رکاوٹ نہیں اس کے باوجود فرض نماز نہیں پڑھتے, یہ ان کا انجام. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلے ہیں تو دیکھا کہ قوم ہیں جو بالکل ننگے ہیں اور پردے کی جگہ پر کپڑے کے پھٹے ہوئے پیس لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح سے زمین پر چیزیں کھا رہے ہیں جیسے جانور گھاس چرتے ہیں اس طرح سے, اور ان کے زخموں سے ان کے بدن میں زخم ہیں اور زخموں سے پیپ نکل رہا ہے اور وہ پیپ خود چاٹتے بھی ہیں. جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے. تھوڑا سا میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہانڈی کے اندر گوشت ہے اور بہت عمدہ گوشت ہے, اور دوسری ہانڈی کے اندر گوشت ہے بہت سڑا ہوا ہے, اس کے اندر بڑی بدبو آ رہی ہے. اس ہانڈی کے اندر سے خوشبودار گوشت آ رہا ہے اور اس ہانڈی کے اندر سے بدبودار. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ اچھا گوشت چھوڑ کر کے وہ بدبودار گوشت استعمال کر رہے ہیں, تو میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں پاک طیب بیویاں موجود ہیں, اس کے باوجود ان کے تعلقات کسی اور جگہ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں اس سے ذرا سا میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں. کہتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو گٹھڑیاں جمع کر کے اٹھا رہے ہیں, وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں. تو جتنی گٹھڑیاں انہیں جمع کی اس کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں, لیکن اس کو جمع کر کے اور لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. تو لکڑیوں کے گٹھڑ جمع کر رہے ہیں مگر ان کو اٹھا نہیں پاتے, جتنے موجود ہیں ان کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں لیکن ادھر سے اور جمع کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں, عہدہ لینے کے باوجود اس کو تو پورا نبھا نہیں پا رہے ہیں, دوسرے عہدے کی تلاش میں ہیں. امانتیں ان کے سر پر ہیں, ان کو تو نبھا نہیں پا رہے ہیں, دوسری امانتیں لے رہے ہیں. حقوق ان کے سر پر باقی ہیں اور وہ اس حقوق کو تو ادا نہیں کر رہے ہیں, دوسرے اور ڈھونڈ رہے ہیں. تو جو آپ کے ذمے ہیں وہ تو ادا کر نہیں پا رہے ہیں لیکن اور اسی ذمہ داریاں لینے کے دوڑ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں پھر میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو میرا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں پر ایک سوراخ ہے, اس کے اندر سے ایک بیل اندر جا رہا ہے, لیکن وہ سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر سے بیل اندر جا نہیں سکتا تھا, لیکن وہ بیل اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ حضرت یہ کون ہیں, یہ کیا منظر دکھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جس کام کے کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں, کہتا. اس کے بعد پھر اور آگے چلا تو وہاں ایک منظر میں نے دیکھا, کچھ عورتیں ہیں جن کو چھاتیوں کے بل پکڑ کر کے لٹکایا گیا ہے اور ان کی چھاتیوں کو رسیوں سے باندھ کر کے لٹکایا گیا. تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جن کے شوہر گھر میں موجود ہیں مگر تعلقات ان کے غلط ہیں, اور غلط تعلقات کو کا پردہ انہوں نے رکھا ہے شوہروں کی وجہ سے, وہ کسی اور کے بچے پیدا کرتی ہیں اور شوہر کے حوالے کر دیتی ہیں. یہ ان کا منظر دکھایا گیا ہے. کہتے ہیں اس سے آگے اور آگے میں بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, ان کی زبان کاٹی جاتی ہے, وہ زبان نیچے گر جاتی ہے, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر زبان کاٹی جاتی ہے, پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر زبان کاٹی جاتی ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو اپنی وازوں کے ذریعے سے امت کی درستگی نہیں بلکہ امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں. ایک ایک چیز دکھائی گئی. اقبال مرحوم کے اشعار میں کچھ کلام غیر مطبوع ہے, اور وہ غیر مطبوع کلام کی کافی دفعہ میں نے دیکھی تھی. اس کا ایک شعر مجھے یاد رہا, شعر یہ تھا: وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے, دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے. کاش ہمارے وائز اس کو سمجھیں. تو وہ وائز کہ جو امت میں انتشار پیدا کریں گے, جو غلط سر باتیں کہیں گے, ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. اس طرح سے ایک ایک منظر دکھایا گیا. چاہے فرمایا گیا کیا کہ ایک جگہ مجھے دکھایا گیا کہ چنگاریاں لوگ جمع کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں. چنانچہ میرے وہ بھائی جو یتیم کھانے کے نام پر ادارہ چلا رہے ہوں اور یتیموں کے لیے لوگ پیسہ جمع کر رہے ہوں, ان کو بہت محتاط رہنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو ان بے زبان یتیموں کے نام پر پیسہ جمع ہونے والا پیسہ کسی اور طرف چلا جائے, یعنی ان کے پیٹ میں چلا جائے, ان کے لیے عافیت نہیں ہے. وہ پیسہ جس کے لیے کوئی دعوے دار کھڑا ہو سکتا ہو, اس پیسے کے ہضم کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں دعوے دار, لیکن ان یتیم بچوں کی طرف سے کون دعوے دار کھڑا ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی بھائی یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرے اور اپنی ان صرفوں میں ان پیسوں کو خرچ کریں جہاں وہ صرف نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے. معراج کے واقعے سفر میں یہ بھی دکھایا گیا آپ کو. چنانچہ ایک منظر آپ کو دکھایا گیا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, گوشت رکھا ہوا ہے, یہ سڑ رہا ہے, اور دوسرا گوشت بہت عمدہ رکھا ہوا ہے. اس عمدہ گوشت کے بجائے سڑے ہوئے گوشت کو وہ ایسے کھینچ رہے ہیں جیسے کتے گوشت کو کھینچتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال مال ہونے کے باوجود سود کھاتے ہیں. چاہے وہ شخص کہتا ہے صاحب میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے, میں بینک میں رکھوں گا, وہاں سے جو انٹرسٹ آئے گا اس سے اپنی زندگی چلاؤں گا. تو اصل پیسہ تو رکھیں گے بینک میں اور انٹرسٹ سے اپنی زندگی آگے چلا رہے ہیں, وہ اصل پیسہ وہیں رہے گا, تب تک یہ سود کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہوں گے اور اصل پیسہ بعد میں وارثوں کو ملے گا. اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو تو وہ چیز کھلا رہا ہے جس کا انجام بہت زیادہ برا نکلنے والا ہے, اور دوسروں کے لیے صاف شفاف غذائیں رکھ رہا ہے. یہ اور اس طرح کے مناظر آپ کو دکھائے گئے, اس میں دوسروں کو ظلم کرنے والے, ناحق قتل کرنے والے, دھوکہ دینے والے, بدکاریاں کرنے والے, غلط تعلقات قائم کرنے والے, دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے والے, ایک ایک منظر کا ایک ایک برا انجام آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا. اور یہ صرف اسی لیے تاکہ آپ دنیا میں جا کر جب کہیں گے اے لوگو جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو انجام اس کا یہ ہوگا وہ میں دیکھ کے آیا ہوں, اے لوگو جب تم بدکاری کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں. فلسفہ معراج دراصل یہی ہے کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ تمام چیزیں دکھا دی جن کا اس دنیا میں وہ اعلان کرنے والے تھے. چنانچہ قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, ہم نے اپنے نبی کا سفر اس لیے کرایا تاکہ اپنی ساری وہ نشانیاں ان کو دکھا دیں جو نشانیاں میری الوہیت کی, میری رزاقیت کی, میری کائنات کے وسعتوں کی, میرے فرشتوں کی, جنت کی, جہنم کی, آخرت کی, اعمال اور اعمال کے نتائج کی, اس تمام چیزیں ان کو دکھانی تھی. آپ بچش میں خود ملاحظہ کریں, ملاحظہ کرنے کے بعد جب واپس جا کر بیان کریں گے تو اب تک آپ بیان کر رہے تھے میری وحی کی بنیاد پر, اور آج کے بعد بیان کریں گے میرے مشاہدے کی بنیاد پر. بارہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناظر دیکھ کر کے پھر واپس بیت المقدس میں پہنچے. واپس بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں سیاف کرنے کے لیے. کچھ حدیث کی کتابوں میں, کچھ سیرت کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا نہیں, لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں واپسی پر پھر بیت المقدس میں اترے ہیں اور وہاں پھر ایک نماز ہوئی ہے اور یہ فجر کی نماز پڑھی گئی ہے. اس کے بعد تمام نبیوں نے آپ کا سیاق کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے ہیں. تو راستے میں حضور نبی اعظم کو تھکاوٹ محسوس ہوئی کیونکہ وہ عالم والا کا سفر ہے, اس عالم والا میں اس کائنات کے وجود پہنچا ہے. اگرچہ اس وجود میں وہ تمام کیفیات پیدا کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بہرحال غیر معمولی سفر تھا، کچھ نہ کچھ آثار تو ہوں گے تھکاوٹ کے، تو راستے میں آپ نے جبریل سے کہا میں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں کہیں، چاہے جگہ جگہ رکے، قافلہ تھا ان کا پانی رکھا ہوا تھا، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے تھوڑا سا پانی پیوں گا، دنیا کا پانی، وہ تو آسمان بالا کا کیا کیا ہم نے کیا، اس دنیا کا پانی تھوڑا سا پیتا ہوں میں۔ پھر وہاں سے آگے چلے، راستے میں جگہ پھیرا، تھوڑا سا اور رکنا تھا کہیں، ایک جگہ اور قیام کیا، تو قافلے والے آپس میں پریشان تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے ہیں تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور جب اپنے اس حجرے خاص میں داخل ہو گئے تو اس کی وہ حرارت جو بسترے سے نکلتے وقت تھی، وہ حرارت ابھی کچھ نہ کچھ موجود تھی۔ صبح ہو گئی تو سب سے پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی سے کہا میں نے آج رات یہ دیکھا، انہوں نے کہا بھائی صاحب، وہ چچیری بہن تھی، انہوں نے کہا میرے بھائی یہ بات کسی کو مت کہنا، لوگ ایسا مذاق اڑائیں گے، وہ تو پہلے ہی آپ کو تانے دے رہے ہیں، آج کے بعد ایسا مذاق اڑائیں گے کہ ہم کہیں باہر نہیں کرنے کے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو ہوا ہے واقعہ، مجھے تو کہنا ہے۔ چلا جو صبح سویرے خانہ کعبہ میں پہنچے، اور عرب کے لوگ چونکہ بڑے شوق کے ساتھ کعبے کے اندر بیٹھا کرتے تھے، وہ لوگ پہنچے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام مصنفین نے لکھا کہ حضور جو ہی داخل ہو گئے تو فوراً کھڑے ہوئے، کہنے لگے صاحب کچھ آج کو نئی تازی اور سنائیے مزاق کے انداز میں، اور سب سے پہلے یہ جملہ ابو جہل نے کہا، تو حضور نے فرمایا آج تو عجیب نئی تازی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے اس ایک شب کے اندر ساری کائنات کا سفر کیا، میں رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے ملک شام کا سفر، ملک شام کا سفر وہ کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہا لوگوں سنو، جہاں سفر کرنے میں ہمیں ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے کا وقت لگتا ہے، وہاں یہ کہتا ہے میں ایک رات میں گم کر گیا ہے، اس سے زیادہ عجیب ناقابل قبول بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مذاق اڑانے کے طرز میں لوگوں سے کہتا رہا، ہنسی کی بات ہے یہ، جرور نہیں تو اور کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، واقعتاً نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کے تصور کے مطابق۔ اب وہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، کہنے لگے آج اور زیادہ عجیب بات اس نے کہی ہے، اب تو اس کو جھوٹے کہنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگے گی، اب تو اس کی تکذیب کرنا بہت آسان ہے، اب تو وہ لوگ جو اس کو ماننے والے وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ خبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی ہے، ان سے کہا گیا حضرت آپ تو بڑے شوق کے ساتھ اپنے نبی کو مانتے ہیں، آج تو آپ ایسی بات سنیں گے کہ آپ بھی انکار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پوچھا انہیں کیا، کیا لگے وہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم آج رات میں آسمانوں پہ پہنچے اور بیت المقدس کا سفر کیا، اور یہ سارا دیکھ کر کیا ہے بھلا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ایسا ہی ہے، کیا محمد نے یہ بات کہی ہے؟ کہ ہاں کہی ہے۔ کہنے لگے بھائی سچ بتائیے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں سوچتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے تسلیم ہے۔ انہوں نے کہا کیسے تسلیم کر رہے ہو تم؟ کہ میں اس سے زیادہ عجیب باتیں ان کی مان چکا ہوں، وہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی پر ان کو کہتے ہیں صدیق۔ وہ مرحلہ جہاں دوسرے تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھے، وہاں ابوبکر نے اس کی تصدیق کر دی، اسے وہ صدیق کہلائے۔ بارہ لوگ جمع ہو گئے، خانہ کعبہ میں ہنگامہ ہو گیا، صاحب عجیب بات سنائی جا رہی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صاحب کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آج رات آپ کا سفر؟ حضور نے فرمایا ہاں، تو آپ کا سفر ہوا ہے؟ کہ لگا جی ہاں ہوا ہے۔ آپ بیت المقدس گئے ہیں؟ کہ ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے اسے، آپ وہاں کی صورتحال سمجھا سکتے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا رات میں گیا اور جاتے ہی نبیوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، نبیوں کے ساتھ میری مجلس ہوئی، اور اس کے بعد باہر نکلا تو سیدھے آسمانوں میں، تو میں کہاں دیکھتا کہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کا گیٹ کس طرف سے ہے، یہ ساری چیزیں تو میں دیکھی بھی نہیں، تو میں کیسے بولتا؟ تو اللہ نے میری مدد فرمائی، اچانک کچھ حرکت سی ہو گئی تو بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے، اور نگاہوں کے سامنے ہے تو میں پوچھتا ہوں جی کہیے، کہ بتائیے بیت المقدس کا گیٹ کیسا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیت المقدس کا گیٹ ایسا ہے اور اس طرح کے ستون لگے ہوئے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 15 ستون۔ کہا بالکل ٹھیک۔ کہا یہ، اور وہ جو سوال کرتے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل اس کے ساتھی پوچھ رہے ہیں ہم نے بھی بیت المقدس دیکھا ہے، شام گئے ہیں، یہ بتائیے بیت المقدس میں فلانی کھڑکی ہے کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو حضور کا نظر آ رہی تھی، ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس طرح سے بیت المقدس کا سارا حال جب ان کے سامنے آ گیا، تو اب وہ قبول کرنا چاہیں تو دل نہیں چاہتا، انکار کرنا چاہیں تو کر نہیں پا رہے ہیں، اس مخمصے میں ہیں۔ بہرحال یہ تو وہ مقام ہے جہاں حق قبول کرنا ہوتا ہے، وہاں تو عقل ہے، عقل ہے بو لہب تمام، عشق ہے، عشق ہے اسماعیل حسین، یا اس طرح کا شعر۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ساری صورتحال بتائی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی خاص علامت بتائیے، تو اس نے فرمایا خاص علامت یہ ہے کہ قافلہ ایک آ رہا تھا، ان کے پاس ایک جگہ پانی رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا ہے، اور اس طرح سے پیا ہے کہ وہ جب صبح اٹھے ہوں گے تو ان کو سمجھ جائیں گے کہ رات کو کوئی آیا اور ہمارا پانی پی گیا ہے۔ ایک دوسری علامت یہ ہے کہ جب میں آگے چلا ہوں تو راستے میں قافلہ آ رہا تھا, ان کے سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا. چنانچہ اس دن شام کو مکہ مکرمہ میں دونوں قافلے پہنچ گئے, اور یہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ ابھی آج ہی پہنچے ہو کیا, ہاں رات کا آپ کا قافلہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا فلانی وادی میں, وہاں کوئی واقعہ ہوا؟ کہنے لگا جی واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہماری مشق میں سے رات کو کسی نے پانی نکالا ہے اور اس کٹورے میں رکھا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے, آدھا وہ پانی پی گیا تھا آدھا وہیں چھوڑ گیا تھا, یہ پتا نہیں چلا وہ کون تھا. حضور کی تصدیق ہو گئی. دوسرے واقعہ قبیلے نے کہا کہ جی آج رات کو ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا, ہم پریشان حال تھے کہ وہ اونٹ ملنے والا نہیں تھا, بہت قیمتی اونٹ, اس لیے اس کا رنگ سرخ تھا, تو سرخ رنگ کا اونٹ بہت قیمتی مانا جاتا ہے. آپ حضرات جو یہاں کے شہر کے لیں آپ لوگ تو نہیں اس بات کو محسوس کر پائیں گے, جو بکر وال ہیں وہ بکر وال اس بات پہ سمجھتے ہوں گے کہ بکریوں کا جو اون ہوتا ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے, سفید, سیاہ اور سرخ رنگ کا. تو سرخ رنگ کا اون سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اوریجنل رنگ ہے. تو اسی طرح سے عرب لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کے اونٹ کو بہت پسند کیا کرتے تھے, اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہیں کہ اگر یہ مال مجھے مل جائے تو سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہوگا. سرخ اونٹ کا لفظ اس لیے وہاں آتا ہے, کبھی کبھی طالب علم کہتے ہیں کہ صاحب یہ سرخ لفظ کیوں آتا ہے یہاں, سیدھے کہنا اونٹ سے زیادہ بہتر ہے, یہ سرخ اونٹ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے کہ سرخ اونٹ زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا سرخ اونٹ گم ہوا تھا, وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہمارا سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا, اور بعد میں وہ اونٹ جب ہمیں مل گیا تو ہمیں خوشی ہو گئی, تو حضور کی تصدیق ہو گئی. اور بعد کے کچھ آثار کے ماہرین نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے ہیں اور براق کو وہاں باندھ دیا گیا, کیونکہ یہاں سے اوپر جو سفر کرنا ہے وہ براق سے نہیں, وہ رفرف سے سفر ہونے والا تھا, اور براق کو وہیں باندھا گیا جب تک حضور واپس آئے ہیں, اور یہاں سے پھر واپس براق پر تشریف لائے ہیں, تب تک یہ براق وہیں باندھا گیا تھا, اور جس چٹان میں سوراخ کیا گیا جس میں اس براق کو باندھا گیا وہ چٹان آج تک موجود ہے اور وہ سوراخ بھی اس میں موجود ہے, لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیل کا قبضہ ہے, اس لیے بہت سارے آثار ہمارے دسترس سے باہر ہیں. حضرات معراج کی مختصر سی تفصیل یہ ہے, جس میں اللہ کا مقصود یہ تھا کہ اس کائنات کی سب سے سچی ذات کو اپنا وجود, اپنی قدرت, اپنی رحمت, اپنی اوپر کی کائنات, فرشتوں کی دنیا, جنت و جہنم, اس دنیا کا انجام, اچھے اعمال کا پھل اور برے اعمال کے نتائج, یہ سارا اپنے اس بندے کو دکھانا تھا تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ آ کر کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مشاہدہ کر کے آیا ہوں. قرآن نے کہا لنوریہ من آیاتنا, بہت عظیم ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا پہنچایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم تمام اپنی نشانیاں اس کے سامنے کھول دیں. جس غیبی حقیقت کا وہ اعلان اپنی زبان مبارک سے کر رہے تھے, اس غیبی حقیقت کا مشاہدہ کریں, اور اس حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی جن حقائق کا وہ اعلان کر رہے تھے ان حقائق کا بجائے تو خود مشاہدہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں وہ ہیں جہاں ساری بلندیاں پستیوں میں بدل جاتی ہیں, اخیر میں پھر وہی بلغ العلیٰ بکمالہ, اپنی ان بلندیوں کو اپنے کمالات سے پہنچے جہاں سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا. سر لا مکان سے طلب ہوئی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, کہتے ہیں شیخ سعدی نے جب یہ شعر کہا, ادبی دنیا ہے, آپ حضرات ادب پڑھاتے ہوں گے, رباعی بہت مشکل صنف ہے اور چوتھا مصرع زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے, تو جب کوئی شاعر رباعی کہنے لگتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چوتھا مصرع زیادہ طاقتور ہو, اور اسی چوتھے مصرع میں ہی رباعی کا حسن چھپا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ شیخ سعدی نے جب شعر کہا بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, تو چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ چوتھا مصرع ان تینوں مصروں سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے, زیادہ بلاغت و فصاحت والا ہونا چاہیے, تب رباعی کامیاب ہوگی. بہت کوشش کی لیکن چوتھا مصرع بن نہ سکا, تو آخر میں خواب میں زیارت ہو گئی. حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, حضرت میں نے رباعی کہنے کی کوشش کی ہے, پہلا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ, دوسرا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا ہے. حضور نے فرمایا چوتھا مصرع یہی ہے, صلوا علیہ وآلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.
جزاک اللہ. اس فکر انگیز تقریر کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے صاحب صدر جو اس مجلس کی پریزائڈ کر رہے تھے, ہمارے فارمر ڈین اکیڈمکس پروفیسر اے آر یوسف صاحب. میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں آنے کی دعوت دی. جہاں ہمارے محترم شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا بیان ہو اور ٹاپک سب سے بلند درجے کا ہو, وہاں مجھ جیسے ناچیز سے بات کیا ہو سکتی ہے. میں اتنا ہی کہوں کہ یہ میرے لیے ایک سعادت کا ذریعہ بنا کہ میں بھی اس محفل میں شامل ہوا اور اتنی اچھی باتیں سنی. تو مجھے مولانا رومی کی وہ, میں فارسی تو اتنی یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی فارسی اس مثنوی میں لکھا ہے کہ اگر صالحات صالحین کے ساتھ ایک ساتھ گزاری جائے وہ صد سالہ عبادت سے بھی بہترین ہے. تو اسی زمرے میں میں اپنے ان چند لمحات کو جو ہم نے یہاں گزارے, اپنے سبھی جو یہاں شامل ہیں, تو یہی امید رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جزائی خیر دے گا ان جیسی محفلوں میں, ان جیسی مجلسوں میں شمولیت کرنے سے. ہمارے اندر مفتی صاحب جیسے عظیم سخنور, اور سخنور بھی کیسے جن کا قرآن و حدیث پر پورا عبور ہو جتنا ممکن ہے ایک بشر کے لیے, تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم میں ہیں لوگ جن سے ہم سن سکتے ہیں, جن سے ہم یہ بھی توقع رکھیں گے کہ وہ ہم میں, کیونکہ کشمیر یونیورسٹی ایز سچ یا اور کوئی ادارہ ہو, ہمارا ایک وہ احاطہ بندھا ہوا ہے جس کے باہر ہم نہیں جا سکتے, اور ایک سوسائٹی ہے اور ایک ملک ہے جہاں ہمارے وہ لائن آف ایکشن یا جس کو ہم کہیں گے کہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مفتی صاحب ایسے ادارے سے وابستہ ہے جہاں دین ہی دین, جہاں دین فہمی, جہاں آخرت سوارنے کا ذریعہ سب کچھ میسر ہے, اور ان کی کاوشوں سے, ان کی محنت سے ممکن ہے کہ ہمارا بھی, ہماری بھی آخرت سدھر جائے گی انشاءاللہ. تو میں ان سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی فصاحت سے فلسفہ معراج کا ذکر کیا اور بہت ساری باتیں جو مجھ جیسا, میں اپنے آپ کو بہت ہی بے ادب سمجھتا ہوں, سائنس سے وابستہ رہا ہوں عمر بھر, 40 سال یونیورسٹی میں گزاری بحیثیت اسٹوڈنٹ کے, بحیثیت اسکالر کے, بحیثیت ٹیچر کے, تو اس سارے دورانیے میں کبھی ڈارون پڑھایا, کبھی پڑھا, کبھی لیمارک پڑھا, کبھی لیمارکزم پڑھایا, کبھی اور بہت ساری فضولیات پڑھائی یا پڑھی, تو مجھ میں بھی یہ باتیں اثر کر گئیں کہ میں نے بھی کچھ سیکھا آج کی اس محفل سے, اور امید ہے کہ ہمارے سبھی جو یہاں بزرگ اور نوجوان خاص طور سے, کیونکہ بزرگوں نے جو کرنا تھا وہ ہم جیسے لوگوں نے کیا, اپنی زندگی برباد کی, تو وہ ایک مقولہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ آگے کی سوچتا ہے, لکس فارورڈ, اولڈ مین لکس بیکورڈ, اینڈ جو مڈل ایجڈ ہے از فرسٹریٹڈ, کہ وہ جو بچہ ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے اور پتہ نہیں 30 سال 40 سال 50 سال تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا, وہ پہاڑ جو ہے اس کو سونا بنا دوں گا, یہ کروں گا, تو اس کے سامنے بہت سی زندگی ہے. جو بوڑھا مجھ جیسا ہوتا ہے یا مجھ سے بھی بوڑھا ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کمایا, میں نے کیا کیا, میں نے وہ خرابی کی, یہ خرابی کی, وہاں میں نے یہ غلطی کی, وہاں میں نے یہ غلطی کی, تو وہ اسی افسوس میں تعصب کرتا رہتا ہے اپنی زندگی پہ جو اس نے گزاری ہوتی ہے. جو مڈل والا ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو کچھ نہیں کیا ہے, اور آگے کی طرف دیکھتا ہے تو کر سمجھتا ہے کہ میں کر نہیں پاؤں گا, تو وہ فرسٹریٹڈ رہتا ہے. تو اس لیے ایسی جو محافل ہوں, ایسے مجلسیں جو ہوں, تو ان سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. اس میں مفتی صاحب اور ان جیسے جو ہمارے یہاں اور بزرگان دین ہیں اور عالم دین ہیں, ان کا بہت ہی اہم رول ہے کہ وہ آ کر, یہ نہیں کہ وہ یہ امید رکھیں گے کہ ہم بلائیں گے, کیونکہ ہم پہ مجھے میں سبھی کی طرف سے یہ اپنی طرف سے شیطان ہم پہ بہت زیادہ مجھ جیسے لوگوں پہ زیادہ غالب رہتا ہے, تو آپ اگر کوشش کریں گے تو وہ ہم سے چھوٹ سکتا ہے, ہم سے دور ہو سکتا ہے, لیکن اس میں آپ کا رول بہت ہی اہم ہے. اور یونیورسٹی مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا یہ ادارہ ہے جہاں کبھی بھی اور کہیں بھی کسی بھی وقت آپ آ سکتے ہیں, اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا اور آپ کو جزائے خیر تو ملے گا ہی. اس میں ایک اور عرض میری یہ ہے کہ دارالعلوم تو بہت سارے ہمارے وادی میں چل ہی رہے ہیں, تو وہاں علم دین بھی کافی ماشاء اللہ کافی ترقی کر رہا ہے کہ علم دین میں ہمارے بچے, اور ایک بار ایئرپورٹ پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی دلی اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ, تو آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ آپ سائنس کے علوم بھی پڑھاتے ہیں اپنے دارالعلوم میں, وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وہاں سے بچے نکلیں وہ صرف وائز ہی نہ بنے, بلکہ وہ عام جو ہمارے کام ہیں اس میں شمولیت کریں, جیسے کوئی انجینئر بنے, جیسے کوئی ڈاکٹر بنے وہاں سے نکل کے, جیسے کوئی مستری بنے یا کوئی گلکار بنے, ترخان بنے, دکاندار بنے, تجارت پیشہ بنے, کیونکہ جب وہ ایسا بنے گا اس میں چونکہ اس کی دین فہمی بڑی اچھی ہوگی, اس کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ اپنائے گا, اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی سدھر جائیں گے, اس کو معلوم ہے کہ کم تولنے میں کیا قباحت ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا, اس کو معلوم ہے کہ ملاوٹ میں کیا قباحت ہے وہ بچ جائے گا, اور اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اور جو اس کے ارد گرد اور لوگ ہوں گے تو ان کی آخرت بھی سدھر جائے گی اور سوسائٹی کا جو فیوچر ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ انہی کلمات پہ میں نے آپ لوگوں کو تو بہت روکے رکھا, کیونکہ خاصی بلاغت سے فصاحت سے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے یہ سارا واقعہ جو تھا جو ہمیں جیسے آپ نے فرمایا کہ اس پہ ہمارا پورا یقین ہے اور یقین ہونا بھی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں, تو الحمدللہ ہم سبھی کا اس پہ پورا یقین ہے کہ واقعہ معراج ہوا اور اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, اور پھر محترمہ نیلوفر جی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, یہاں دعوت آنے کی دعوت دی, اور مجھ کو بھی اس خیر عظیم میں چند کچھ اپنے لیے کچھ بٹورنے کی سعادت نصیب کی. شکریہ, السلام علیکم.
دو چار سوالات ہمارے جو یہاں سامعین ہیں انہوں نے پوچھے مفتی صاحب وہاں سے ہی جواب دے سکتے ہیں. شاہد
جب یہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے تو ہم اس معیار کو کیسے مانیں؟ میرے بھائیو عقلی طور پر کیا چیز ممکن ہے اور کیا چیز ممکن نہیں ہے یہ بہت قیمتی سوال ہے, مگر اس پر ذرا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آج سے ہزار سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ سر ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک انسان ایک بر اعظم کا ہو کر کے دوسرے بر اعظم کے ساتھ وہ بات چیت کرے گا, درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی, چھوٹا سا ڈبا ہاتھ کے ہاتھ میں ہوگا, اس آدمی کے ہاتھ میں ڈبا ہوگا, اس آدمی کے ہاتھ میں ڈبا ہوگا, دنیا کے تمام اقلاع اس بات کو سن لیں تو کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے آج ڈبا ایسا کیا ہوگا. تو جس چیز کو اس وقت کی اگلے ناموں کی سمجھ تھی وہ اسے آج ہمارا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے لے کر کے اس کے بعد ایک ہزار سال کے تاریخ تک اگر کبھی کہا جاتا کہ دنیا میں ایک مکان اڑے گا اور وہ مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں انسانوں کو لے جا کر پہنچے گا اور اس کی ہزاروں کی بھیڑ ہوگی, تو اس وقت کی عقل اس کو کبھی بھول نہ. جب جدید میڈیکل سائنس نہیں آئی تھی اس وقت اگر میڈیکل سائنس کی تعداد میں سے کسی کارنامے کا تذکرہ کیا جاتا کہ صاحب پیشنٹ ایک بر اعظم ہے اور ڈاکٹر دوسرے بر اعظم پہ ہوگا اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اس کا آپریشن کرے گا تو دراصل آگے جو آنے والا ہوتا ہے جب یہ آیا نہیں ہوتا ہے ہماری عقل اسے کہتی ہے کہ ناممکن کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے عقل محدود ہے اور اس محدود عقل میں ہم ان چیزوں کو فیصلے نہیں کر پاتے ہیں, نہیں کر پائیں گے جو عقل نامحدود ہوتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کا دائرہ جتنی تیزی کا سفر ہوا ہے راکٹ بتا رہا ہے کہ تیزی کا سفر ممکن, جیسے فضاؤں کا سفر ہوا ہے آج کا راکٹ کا سسٹم بتا رہا ہے, اور جیسے مریخ اور دوسرے سیاروں کا سفر جاری ہے انسانوں کا تو بتا رہا ہے کہ ہاں آگے وسیلے کے زد میں کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے عقل کی بحث وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں مورزے کی سرحد شروع ہوتی ہے, اور مورزے کی سرحد میں عقل کی بحث نہیں آتی ہے. عقل الگ دنیا ہے, مورزہ کی دنیا الگ ہے. قوانین فطرت خالق فطرت کے سامنے بے بس ہیں, خالق فطرت قوانین فطرت کے حکم بتا دیتی ہیں, قوانین فطرت کو بہت رد کر کے اپنا قانون نافذ کرتا ہے. آپ کا قانون جلانا ہے مگر یہ تبھی تک ہے جب تک خالق کی مشیت ہو, اور اگر خالق کی مشیت کچھ اور ہوگی تو ابراہیم کو آگ کو ڈالنے کے باوجود بھی آپ جلا نہیں سکتی ہے. نارے کا روح کس یہ خطر خود پڑا, نارے کا روح کس اب جائے نئے کی تماشا لڑے بام بنی آپ تو سوچتی رہتی ہے اور وہاں نتیجہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے. میرے کسی بھائی نے سوال میں کہا کہ آپ نے بتایا معراج سے لیکر جنت و جہنم میں لوگوں کو دکھایا گیا اور یہ مناظر دکھائے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ قیامت میں ہونے والا ہے تو مختلف لوگ جنت جہنم میں پہلے کیسے دکھائے گئے؟ جواب بہت اچھا سوال ہے, اور اس یہ سوال کا تعلق صرف معراج کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے, تمام ان حدیثوں کے ساتھ ہے جن حدیثوں میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے حالات بیان کر کے کہتے ہیں میں تم سے جنت میں دیکھا. مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ بلال نے تمہاری چلنے کی آواز جنت میں دی تھی, آپ نے بلال زمین پر یا مثلا حدیث میں ہے کہ آپ نے شاہ فرمایا عورتوں کو فرمایا سب کا کرو اس لیے تم میں سے بہتوں کی میں جانوں میں دیکھا. اور کیا کہ حضرت ہمارا قصور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عام طور پر ضروری نہیں, عام طور پر عورتوں کی زبان کا نام کام زیادہ ہوتا ہے, اور عام طور پر خواتین اپنے شوہروں کی ناراضگی کرتی ہیں کہ شوہر ساری چاہتیں پوری کرتا رہتا ہے, اور اگر کبھی کو آپ کسی کو ہی نہیں کرنا چاہتا حدیث کا اگر کبھی کی شوہر کوئی چاہت پوری نہ کر سکا تو کبھی کبھی بیوی کہتی ہے میں نے تمہارے سے کوئی خیر دیکھا نہیں, نہ کیا رسم کیا تھا میں تو میں کبھی خیر نہیں دے گا, سب کا معاملہ نہیں ہے اس سے سنبھال. تو اس وقت آپ نے فرمایا ہم اس وقت کرو حالانکہ جنت اور جہنم ابھی آئی نہیں، آپ نے جہنم کہاں دیکھا ہو؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کا تمسر کرتے ہیں، یعنی جو آگے ہونے والا اس کا ماڈل پہلے دکھا دیتے ہیں، اور آسان لفظ میں اس کی مثال سے سمجھا سکتا ہوں کہ جب کسی بڑے پروجیکٹ کا تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے آرکیٹیکچر والے اس کا اور ماڈل پہلے بنا کر کرتے ہیں، وہی ماڈل دراصل ہوتا ہے، وہی ماڈل پہلے اللہ تعالیٰ شان دکھا دیتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے جو جنت جنم دکھائی گئی۔ میرے کسی بھائی نے سوال کیا کہ کس بحث سے برا ہوا تو نہیں ہے، اس سے ہٹتر ہے، کہتے ہیں کہ جی شب قدر پہ اگر ایک ہی رات ہوتی ہے، ہاں شب قدر ایک ہی رات ہوتی ہے، اس کے بعد سوال ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن آتی ہے، جہاں ایک ہی دن آتی ہے، ان کا سوال شاید آپ یہ ہوگا کہ صاحب شب جب دن یہاں ہوتا ہے کسی ملک میں رات ہوتی ہے، جب یہاں دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے، اور جب یہاں رات ختم ہو جاتی ہے تو رات اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب جگہ جب آتی ہے تو اس میں اور جو 24 گھنٹے کے لیے آئے گی جہاں جہاں رات آئے گی وہاں وہاں شر قدر چلتی ہے، اس سے آپ کی شر قدر کی عبادت بہت وسیعت اور میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ میرے بھائی نے سوال دیا کہ اگر کوئی روپیہ کا پیسہ یا اجازت کسی مسجد کی تعمیر کے وقت کی جائے تو کیا یہ روپیہ اور پیسہ اور اجازت کسی راستے پر ادا کر کے بنانے میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب اتنا ہی، جو چیز جس کام کے وقت پر دی گئی وہ چیز اسی جگہ پہ خرچ کرنی ہوگی، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر اس پیسے کو خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ شب معراج میں کسی عبادت کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ذوق سے شریعت کا حکم مانے بغیر اپنے ذوق سے عبادت کرنا چاہے، اپنی مثال سے درود پڑھنا چاہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس وقت ہماری گفتگو جو ہے وہ معراج اور اس سے متعلق مضامین پر ہے۔ میرے بھائی نے جو ہے سوال بھیجا ہے
سوالات آپ بھیجیں، دیٹ شوڈ بی تھیم اسپیسیفک۔ جو ہماری تھیم ہے آج وہ ہے فلسفہ معراج النبی، رمضان شریف کے مہینے میں وی آر ارینجنگ 7 lectures آف دا سیریز، تو اس میں مختلف اور جو ہے ٹاپکس آئیں گے اس وقت اب اسی حساب سے۔ سو آئی وڈ لائک اف یور کوشچنز آر ویری مچ اسپیسیفک ریلیونٹ ٹو دا تھیم، جو آپ کے سوالات ہو وہ جو موضوع ہے اس کے بالکل اس کے برعکس نہ ہو، اسی کے ارد گرد وہ گھومے۔ ایک اور سوال ہے مولا صاحب، میں پڑھوں گا یہ۔ اچھا ایک آخری سوال ہے، ایک آخری سوال ہے مولانا صاحب، ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سیر کرایا گیا، جبکہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی گئی، گویا رسول پہلے سے ہی پوری کائنات کے اسرار سے واقف تھے، تو پھر معراج کس لیے تھی؟ انٹرسٹنگ کوسچن. لاسٹ کوشچن مولانا صاحب، لاسٹ کوشچن آف دس سیشن، مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ واقعی معراج سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ عالم انسانیت عموماً مسلمانوں کے لیے خصوصاً کیا میسیج ہے؟ مختصر اچھا پھر بھی شکریہ مولانا صاحب. میں شعبہ بہبود طلبہ کی طرف سے ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر پروفیسر مسز نیلوفر خان کی طرف سے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا دل کی امید گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے شعبے کی دعوت قبول کر کے یہاں سامعین کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب آئندہ بھی ہماری مجلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ جو ہماری خاص کر نوجوان نسل ہے جن کا شوق میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تک بھی وہ ڈٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ خاص کر جو میں نے ایز اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ جو فیل کیا کہ مولانا کی جو آرٹیکولیشن ہے اور دا وے ہی اپلائیز لاجک ٹو ایوری تھنگ وٹ ہی سیز دیٹ از ریمارکیبل. آئی واز پرسنلی امپریسڈ بائی دا وے ہی ٹاکس اباؤٹ اے پرٹیکولر ایشو. میں ہمارے جو فارمر ڈین اکیڈمک افیئرس ہے جنہوں نے اس مجلس کی صدارت کی ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اپنے شعبے کی طرف سے ڈین میم کی طرف سے ان کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تشریف لائے یہاں ہمارے ساتھ وقت گزارا اور ہمارے نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کی. ڈین میم کا بھی شکریہ. بیسکلی ان کا آئیڈیا تھا 20 days back ہی شی ٹولڈ می کہ فار اندر 2 months جو رمضان کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے ہی ہم ایک سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ جو اسلام اور دین اسلام کے حوالے سے جو اہم موضوع ہے ان پر جو علماء ہیں ہمارے ان کو بلائیں گے یہاں. تو یہ اس جو ہماری کوشش ہے اس کی پہلی کڑی ہے. میں آپ سب کا ہماری یہاں پروفیسر عزرا جی تھی اور باقی ہمارے لوگ جو ہماری فیکلٹی سے ہیں, میں یہاں ڈائریکٹ کنوکیشن کمپلیکس پروفیسر احمد سملی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بالکل جو ہی ہم نے ان کو یہ بات بولی کہ ہمیں کنوکیشن کمپلیکس اس ٹائم کے لیے چاہیے, انہوں نے بالکل, کیونکہ بیچ میں بیسیکلی ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو یو نو مانی, سو وی نیڈیڈ اے بگ اماؤنٹ ٹو ہائر دس ہال, سو ہی واز کرٹیس انف ٹو گیو لاٹ آف کنسیشن سو دیٹ وی کوڈ ریئلی آور ڈپارٹمنٹ کوڈ ریئلی effort to hold this function here. Thank you very much, sir. میں آپ لوگوں کا خاص کر ہمارے ٹیچرز وہاں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں بایو ٹیکنالوجی سے ہمارے سر ہے, باقی لوگ جو بھی یہاں اس وقت ہماری مجلس میں بیٹھے نان ٹیچنگ سے ٹیچنگ سے, میں آپ کا دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اس مجلس میں ایسی مجلسوں میں یہاں تشریف لائے. ایک ماحول بنا, مجھے لگا کہ ایک ماحول, ایک قوم, ایک ٹرنکولیٹی, ایک پیس جس کو کہتے ہیں, وہ ہر سمت دکھ رہا تھا. ایسی محفلیں واقعی جو ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے فیوچر کی بقا کے لیے بہت بہت ضروری ہے. اور آخر میں ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ساتھ اس محفل کا اختتام ہوگا. صحراؤں سے پھوٹتا ٹھنڈا شیریں چشمہ, عالم عالم کی سیرابی, پیاسے کتنے دور ہو اس سے, تو بے جاں ہے تو تجھ کو جان بخش دے گا, تو گنگا ہے تجھ کو زبان بخش دے گا, زبان مل گئی بیاں زندگی ہے, بیاں آدمیت کی پہچان ہے, شرف آدمی کا ہے, وہ تو جلا دے گا آئینے کو, تجھے حسن بیاں بخش دے گا. کہاں تک بھٹکتے پھرو گے, کہاں تک بھٹکتے پھرو گے, یہی راستہ ہے, کبھی اس کا شیری پانی تو پی لو, زمین سے اٹھا کر تجھے رفعت آسمان بخش دے گا, یہ اندھیارے مٹ جائیں گے روشنی آئے گی. شکریہ.